السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ فریش ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن سنته الى یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. ہم لوگ الحمدللہ کل سورہ فاتحہ کی آیات ہی پر بات کر رہے تھے، اور رب العالمین کے ریفرنس سے ہم نے رب اور عبد کا ریلیشن شپ جو تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. رب کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے لیے مختلف اینگل سے رب کے معنی کو، رب کے مفہوم کو لایا گیا ہے. پھر ہم نے رب کے ساتھ یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جن کے ساتھ بندے کا ریلیشن شپ آٹومیٹیکلی اٹیچ ہو جاتا ہے، جیسے عبد کے ساتھ رب کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے عبد، یعنی کہ اگر ہم اس کو اردو میں دیکھیں، غلام، غلام کے اینگل سے ہم نے اسلام کا جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا قوانین دیے ہیں، کس حد تک اس کی اجازت ہے، کتنا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور کتنا اس کو سسپینڈیڈ رکھا گیا ہے. اسی ریفرنس سے ہم بات کر رہے تھے، جہاں ہم نے کل کلاس مکمل کی تھی، کہ اسلام نے صرف اور صرف جنگ کی صورت میں آنے والے قیدیوں کو غلام بنا کر خلیفہ وقت کی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس چیز کو باقی رکھا ہے کہ جب کبھی خلیفہ وقت کی موجودگی میں قتال ہوگا، اس کے بعد جو قیدی آئیں گے ان کو غلاموں کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا. جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھتی ہیں، اور قرآن میں بھی احکامات آتے ہیں کہ جو غلام ہوتا تھا وہ مکاتبت کر کے، یعنی وہ لکھت پڑھت کر کے، کچھ اجرت مالک کے ساتھ سیٹ کر کے آزاد بھی ہو سکتا تھا. اسلام نے، ہم کہتے ہیں کہ غلامی کو لیکوڈیفائی کیا، غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایک تو یہ کہ نسل در نسل غلامی کو ختم کیا، پھر اسلام نے آزاد لوگوں پر حملہ کر کے ان کو غلام بنانے سے منع کیا، اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے، صحابہ نے کثرت کے ساتھ غلاموں کو خرید کر آزاد بھی کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ بہت طاقتور، یعنی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں پاورفل قسم کے غلام خریدا کرتے تھے اور ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اپنے کاموں کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ نے نام سنا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، بلال ابن رباح. حضرت بلال کا جو مالک تھا، جو ان کا آقا تھا، امیہ بن خلف، وہ ان کے اوپر شدید ظلم کیا کرتا تھا، اور جنرلی غلاموں پر ظلم ہوتا تھا. مور اوور اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس صورت میں اس کے اوپر اور زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. تو مالک یا آقا کے ریفرنس میں ظلم کا تصور آٹومیٹک آتا تھا. اسلام جب آیا تو اسلام نے نہ صرف غلاموں کو آزادی کی طرف جو ہے وہ انکریجمنٹ کی، مسلمانوں کو انکریج کیا کہ غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کریں، اس پر بہت اجر ہے. آپ قرآن میں آج بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہوں کا کفارہ جو رکھا وہ غلام آزاد کرنے کے اوپر رکھا، کہ ایک گردن آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو. کانسیپٹ یہی تھا تاکہ غلامی کو آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم کیا جائے، لوگوں کو اپلفٹ کیا جائے، لوگوں کو ایک لیول کے اوپر لے آیا جائے. تو یہ کانسیپٹ تھا جس کو اسلام نے سلیوری کے اندر رکھا ہے، اور ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے قرآن میں اور سیرت میں اور قرآن کے ریلیٹڈ علوم میں ڈائیو ان کریں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو مذہب دیا ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، یہ نہ صرف مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے بلکہ اس کو جہاں بھی دنیا کے جس حصے میں امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ انشاءاللہ مسلمانوں کو فائدہ دے گا. ہمارے ساتھ صرف ایشو یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، ہم رمضان میں الحمدللہ محنت کر کے نکل آتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہمارے لیے اس طرح کی کلاسز کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایکسکیوزز جنرلی کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ بھی اپنے ارد گرد خواتین کو انکریج کریں کہ آپ کلاسز کے لیے نکلیں, تو آپ جنرلی خواتین کا ایکسکیوز کیا سنتے ہیں؟ گھر اکیلا ہو جاتا ہے, گھر نہیں چھوڑ سکتے, صرف نوکر رہ جاتے ہیں, نوکر گھر نہیں سنبھال پاتے, یہی ایکسکیوزز ہیں نا. آپ کبھی کبھی سوچا کریں کہ اگر میں یہ ایکسکیوز دیتی ہوں تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, امیجن کریں, اور اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے میری کتاب کا علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا, اور میں کہوں کہ اللہ ماسی نہیں آئی تھی. کوئی یہ اپنے اندر بات وزن رکھتی ہے؟ اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا. کس طرح یہ الفاظ ہمارے سامنے, ہمارے زبانوں سے اللہ کے سامنے نکلیں گے؟ تو اس چیز کو کبھی ایکسکیوز نہ بنائیں. یہ دنیا ہے, یہ دنیا کا کاروبار ہے, یہ چلتا رہتا ہے. حقیقت ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کا گھر اور اچھا مینج ہو جاتا ہے, آپ کا اسکیجول اور اچھا ڈیولپ ہو جاتا ہے, آپ اور اچھی طرح رشتہ داروں کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جب انسان قرآن سے جڑتا ہے, بظاہر آپ گھر کو چھوڑ کر قرآن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کا پڑھنے والا یہ جان جاتا ہے کہ قرآن آپ کو واپس انہی لوگوں میں بھیج رہا ہوتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں, ان کا خیال رکھیں, ماں باپ کا خیال رکھیں, اولاد کا خیال رکھیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں, اقربا کے حقوق ادا کریں. تو یہ کتاب جو ہے یہ روز مرہ سمجھنے کی کتاب ہے, یہ کتاب زندگی میں شامل کرنے والی کتاب ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا اس کتاب کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا بلڈ کر دے. اسی لیے آپ سے کل کہا تھا کہ جو انسان اپنا غلام والا, عبد والا معاملہ, عبد والا سٹیٹس سمجھ جائے گا, اس کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب وہ اپنے اللہ کی طرف, اپنے رب کی طرف انسٹرکشنز لینے کے لیے دوڑے گا. تو سورہ فاتحہ میں شروع کی 3 آیات میں, جس میں اللہ کا تعارف دیا گیا ہے, الحمدللہ کے بعد اللہ کا پہلا تعارف جو ہے وہ رب العالمین سے ہے. حمد کہہ کے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی کہ سب سے زیادہ پاک ہستی, ہر طرح کی ویکنس سے پاک ہستی, ہر طرح سے کامل ہستی اللہ کی ہے. حمد صرف اللہ کی ہے, عبادت صرف اللہ کی ہے. آپ دیکھیں, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کرتا, اللہ نے پہلا جملہ رکھا الحمدللہ, یعنی اللہ ایسا مالک ہے جس کے ساتھ تعریفیں اٹیچڈ ہیں. ابھی آپ کو ایک جملہ بولا تھا نا کہ ہوتا یہ تھا, ماضی میں بھی ہوا اور جو اسلام آنے سے پہلے کی غلامی کی شکل تھی اس میں بھی یہ ہوا کہ غلام ہمیشہ مالک سے ریزینٹمنٹ فیل کرتے تھے. غلاموں کو ہمیشہ مالک پر غصہ آتا تھا, غلام اپنے مالک کے لیے نفرت دل میں رکھتے تھے. اللہ جب اپنے آپ کو آقا, اللہ جب اپنے آپ کو مالک, اللہ جب اپنے آپ کو رب کہتا ہے, اللہ ایسا رب ہے جس کے ساتھ آٹومیٹیکلی آپ کو حمد کا تصور, شکر کا تصور اور پریز کا تصور, تعریف کا تصور ملتا ہے. اللہ ایسا مالک ہے جس کا آپ دل سے شکر ادا کرتے ہیں. اور جب اللہ آپ کو اور مجھے اپنا عبد بننے کا کہتا ہے, تو اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے انکار کر دے. اس کا مطلب ہے جو اللہ کی حمد کرنے سے انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے, جو اللہ کا شکر ادا کرنے سے انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کافر صرف وہ جو ویسٹ میں رہتے ہیں, یا کافر صرف وہ جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں. کیا مسلمان ملک کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے بھی انسان کفر کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. کفر کا مطلب ناشکری. کفر 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے قانونی کفر, جیسے آپ کے مذہب کے خانے میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لکھا ہوا ہو تو آپ قانونی طور پر لیگلی کافر ہیں اسلام کی ڈیفینیشن میں, اس لیے کہ آپ نان مسلم ہیں. ایک کفر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حقیقی کفر, اس میں ہو سکتا ہے ریلیجن کے خانے میں تو آپ کے اسلام لکھا ہوا ہو لیکن آپ کا دل اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ جانتا ہو, آپ کا دل اللہ سے اٹیچ نہ ہو, آپ کا صبح اور شام اللہ کے ساتھ, اللہ کے احکامات کے ساتھ نہ ہوتا ہو, آپ کو اللہ کے احکامات مشکل اور مصیبت لگتے ہوں, آپ کو اللہ کی دی ہوئی عبادات پر عمل کرنا ناممکن لگتا ہو, تو ایسا انسان کہنے کو لیگلی مسلمان ہے لیکن حقیقی طور پر کافر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, آپ ایک لفظ سنتی ہیں نا کفران نعمت. کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا کفر کرنا, یعنی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا. سمپل, نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت دی تھی اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو کان کس مقصد کے لیے دیے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں, اللہ کی بات سنیں اور اس کے بعد ان کانوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. میں ان کانوں کو اگر اللہ کی فرما برداری کی بجائے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کروں گی تو میں نے کفران نعمت کیا, میں نے کفر کیا, میں کفر کے ایک درجے پر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپشن کھلا رکھا ہے, اللہ نے ول پاور دی ہے, جو چاہے تو بائی چوائس اللہ کی فرما برداری اختیار کرے اور جو چاہے بائی چوائس اپنے آپ کو اللہ کی اس غلامی سے آزاد کر لے. اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی اور زیادتی نہیں ہے. آپ نے قرآن کا ایک اصول پڑھا ہے, قرآن میں ایک آیت آتی ہے جو سورہ بقرہ میں آتی ہے اور آیت الکرسی کے بعد کی آیات میں آتی ہے, تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین, جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بعض وہ مسلمان جو عمل میں پیچھے ہوتے ہیں, جو عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی اس طرح کوشش نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کوشش کرنی چاہیے, تو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے لا اکراہ فی الدین, میری مرضی میں جس مرضی قانون کو مانوں, میری مرضی میں جس مرضی قانون کو نہ مانوں, تو کیوں مولوی زبردستی کرتا ہے یا کیوں مجھ پر جو ہے قرآن کے اور شریعت کے احکامات ٹھونسے جاتے ہیں, یا کیوں مثال کے طور پر اسلامی حکومت جو ہے وہ امپوز کرتی ہے وہ قوانین جو کہ قرآن کے اندر دیے گئے ہیں, جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کیا مسلمانوں کے لیے ہے؟ لا اکراہ فی الدین مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یاد رکھیں. لا اکراہ فی الدین کا جو آیت کا مفہوم ہے اور جو آیت کی امپلیمنٹیشن ہے وہ دونوں کس کے لیے ہیں؟ کہ آپ کسی نان مسلم کو زبردستی اسلام کی جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر نہیں لا سکتے, آپ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے, آپ کسی کو زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنا دین چھوڑو اور اسلام قبول کرو. یہاں کے لیے ہے لا اکراہ فی الدین. اگر آپ اور میں مسلمان ہیں اور ہم بورن مسلم ہیں تو آپ کے اور میرے لیے اصول کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یہ مسلمان کے لیے اصول ہے. اگر ہم نے اس اصول کو اور لا اکراہ فی الدین کے اصول کو دونوں کو صحیح طرح سے نہ سمجھا تو ہم ہمیشہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے رہ سکتے ہیں. ہم زندگی گزار سکتے ہیں لیکن زندگی بغیر مقصد کے گزار سکتے ہیں. اللہ نے کہا ہے جو مسلمان ہے اس کو پورے کا پورا دین میں آنا ہے. آپ امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے باہر فائرنگ ہو رہی ہو, صحیح, کوئی دو ڈاکو آپس میں لڑ رہے ہیں یا پولیس کا اور ڈاکو کا مقابلہ ہو رہا ہے, آپ کے گھر کے باہر فائرنگ ہو رہی ہے, آپ کا بیٹا گیٹ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے, ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر, اور اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے, تو کیا وہ خود محفوظ ہے؟ وہ خود محفوظ نہیں. کیا اس کی وجہ سے باقی گھر والے محفوظ ہیں؟ اس کی وجہ سے باقی گھر والے بھی محفوظ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو بھاگتا ہوا گھر کے اندر آ جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹرے بلٹ خدا نہ خواستہ اس کو لگ جائے. تو جو دروازوں میں لٹکتے ہیں وہ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں وہ اور لوگوں کا بھی نقصان کرتے ہیں. آپ اور میں جب دین پر آدھا عمل کرتے ہیں اور آدھا عمل نہیں کرتے, اپنا تو نقصان ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے تو ہم مشکل جو ہے وہ سمیٹ ہی رہے ہوتے ہیں, ہم اصل میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دین کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع نہیں دیتے جب ہم دروازوں میں لٹکتے ہیں. پروٹیکشن آپ کو کب مل سکتی ہے اس سینیریو میں؟ جب آپ پورے کے پورے اندر آ جائیں. مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا اندر آ کر دروازے کو لاک کر دے, اس کا مطلب ہے کہ اب کسی حد تک اس نے اپنی پروٹیکشن کا سامان کر لیا, لیکن دروازے میں لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ولنریبل کر دیا, اور یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی مشکل اور خطرے میں ڈال لیا. تو یاد رکھیں شریعت پک اینڈ چوز کی بات نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا کفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا بتایا تھا, ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں. تو ہمیں پارشلی اسلام پر نہیں چلنا, ہمیں کمپلیٹلی مکمل طور پر ٹوٹیلٹی میں اسلام پر چلنا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں علم حاصل کریں. ہم دیکھیں ہم نے زندگی میں کس اینگل میں کہاں پر اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے, ہم نے اسٹڈیز کرنی ہے تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کیسے کرنی ہے, ہم نے شادی بیاہ کرنے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کیسے کرنے, کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں, آپس میں آپ نے کاروبار کرنے ہوں تو اس کے لیے کیا اصول ہیں, اگر کسی نے قرض لینا ہو تو اس کے لیے کیا اصول ہیں. دین نے زندگی گزارنے کے ہر ایسپیکٹ کی گائیڈنس دے دی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اس کو جانیں اور معاشرے کے اندر امپیکٹ کریٹ کرنے والے بنیں. یہ امپیکٹ کریٹ کون کرتا ہے؟ جو ٹوٹیلیٹی میں عمل کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کمپرومائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے دل کو ٹچ نہیں کر سکتے. یہ بات لکھ لیں آپ اپنے پاس, جو ہم بات بات پر کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں, یہ کمپرومائزز کرنے والے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے کلام کے لیے نہیں کھول سکتے, نان مسلم کو اللہ کی طرف نہیں لا سکتے. آپ نے ایک ساؤتھ افریقن کرکٹر ہاشم آملہ کا نام سنا ہے, اور ہاشم آملہ بہت مشہور ہوا تھا جس وقت اس نے کسی بھی الکوہل برانڈ کی ٹی شرٹ پہننے سے انکار کر دیا تھا, بہت زیادہ خبروں میں نیوز میں آیا تھا. یہ کیا تھا اس کا؟ یہ اس کا سٹینڈ لینا تھا یا اس کا کمپرومائز کرنا تھا؟ اس کا سٹینڈ لینا تھا, اور اس کے سٹینڈ کی وجہ سے اس کے کوچ نے, جو کہ نان مسلم تھا, اس نے کہا تھا کہ یقیناً اسلام کے فنڈامنٹلز ایسے ہیں کہ جو ایک دفعہ ان کو واقعی سمجھ جاتا ہے وہ اس کے بعد ان فنڈامنٹلز سے ہٹتا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اس نان مسلم کوچ کو کس چیز نے امپریس کیا, ہاشم آملہ کے کمپرومائز نے یا ہاشم آملہ کی استقامت نے, سٹیڈ فاسٹنس نے؟ اس کی استقامت نے اس کو امپریس کیا کہ واقعی اسلام تاریخ میں بھی یہ بات بتاتا ہے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ جب ایک دفعہ انہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقم, اس کے بعد وہ اس پر جم گئے, اس کے بعد وہ اس کے اوپر سے ہلے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, جو ایک دفعہ عمل کرنے کا ٹھان لے اور اللہ پر توکل کر کے عمل کے لیے قدم بڑھا دے, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے, اللہ یخافو, اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو, ولا تحزنو, اور نہ تم غم کرو, اور اللہ تمہیں ہی بلند کرے گا. آج ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اسلام کو فنڈامنٹلز کے ساتھ سمجھیں اور اسلام کے فنڈامنٹلز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کلاس میں تو ہم مسلمانوں والے کام کریں اور مسلمانوں والی باتیں کریں, اور میرج ہال میں ہمارا حلیہ اور ہماری گفتگو اور ہمارا بات کرنے کا انداز ہی بالکل مختلف ہو. اسلام یہ چیز نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے ایسے لوگ جو کہ استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں اور جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو مصحف کے شروع میں رکھا, اور سورہ فاتحہ میں ہی انسانوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ رب ہے, اللہ مالک ہے, اب باقی سارا قرآن میرے غلام کے لیے گائیڈنس ہے, میرے غلام کے لیے ہدایت ہے. اب جو جو انسٹرکشن زندگی کی ایک ایک باریک باریک ایسپیکٹ میں میرے غلام کو چاہیے ہوں گی, اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ اس کتاب کی قدر کو پہچانیں. یہ کتاب صرف برکت کے لیے نہیں آئی, یہ کتاب لکھ کر کیلیگرافی کر کر صرف اپنے گھروں میں لٹکانے کے لیے نہیں آئی. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ آج بھی سکالرز کا ایک ایسا پرسنٹیج ہے جو کیلیگرافی کی اجازت نہیں دیتا. معلوم ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں, ایسے سکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ قرآن کی آیات کو سجاوٹ کے لیے استعمال کیا ہو. اس لیے کہ قرآن کی آیات سجاوٹ کے لیے نہیں ہیں. کس لیے ہیں قرآن کی آیات؟ عمل کے لیے. اگر آپ نے قرآن کی آیات کو سجانا ہی ہے تو اپنے دلوں کے اندر اس کو سجائیے, اپنے قلب کے اندر اس کو سجائیے. ایک اوپینین موجود ہے, بہرحال سکالرز اجازت بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ الحمدللہ جب آپ جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سے وہ پینٹنگز ہٹ جائیں جس کے اندر کوئی آبجیکٹ نظر آ رہا ہے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نامناسب ہے, ویلڈ نہیں ہے کہ گھر میں لگایا جائے, تو آپ ریپلیس کرنے کے لیے اس کو ایسی چیز لگا لیتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر کیلیگرافی تو گھر میں ہمارے خوب لگی ہو اور اس کے بعد اسی گھر میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں, تو کیا یہ چیزیں دونوں آپس میں ٹیلی کریں گی؟ بازاروں کے اندر لوگ اکثر اپنے جو ان کے مین ہیڈ آفیسز ہوتے ہیں یا جو لوگوں کی دکانیں ہوتی ہیں, لوگ ان دکانوں کے اندر حروف مقطعات کی کیلیگرافی لکھ کر فریم کر کے کیوں لگاتے ہیں؟ ताकि जब डीलिंग करने लगे तो वो उसको देखे, अच्छा और मैं कोई ज्यादती का काम नहीं करूंगा, और मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, और मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा, और मैं बुरा माल नहीं बेचूंगा. इसलिए लगाते हैं. किस लिए लगाते हैं? ताकि कारोबार में बरकत हो. जिस जगह पर वो कैलीग्राफी का फ्रेम लगा होता है, उसी कैलीग्राफी के फ्रेम की नाक के नीचे बैठ के क्या हो रहा होता है कि धोखा भी दिया जा रहा होता है, माल में खयानत भी हो रही होती है, गलत कहकर माल बेचा भी जा रहा होता है, और जायज को नाजायज या नाजायज को जायज बनाने की भी खूब कोशिशें हो रही होती हैं. ये मकसद नहीं है इन आयात का. ये सिर्फ बरकत के लिए नहीं भेजी गई. हाँ, जो पढ़ेगा वो बरकत महसूस करेगा, लेकिन याद रखें बरकत का इम्पैक्ट इस दुनिया तक रहेगा. बरकत आपके साथ नहीं जाएगी, बरकत का इम्पैक्ट इस दुनिया तक है. हो सकता है कोई बहुत कुरान पढ़ने वाला हो लेकिन अमल नहीं कर रहा, सवाब मिल जाएगा उसको. ऐसा नहीं है कि सवाब नहीं मिलेगा, बरकत की हद तक उसको सवाब मिल जाएगा. लेकिन जो उसकी निजात थी वो सिर्फ बरकत हासिल करने पर नहीं है. निजात किस पर है? अमिल उस सौलिहात के ऊपर है, नेक आमाल करने के ऊपर है, इस किताब के पीछे पीछे चलने के ऊपर है, इस किताब को जिंदगी में शामिल करने के ऊपर है. हम कुरान की क्लास में जाकर बैठते हैं, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस कर ही रही हूँ कि आप लोगों को नींद आ रही होती है, और एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आपको नींद आने लग जाती है. आप नहीं महसूस करते कि हमारा नफ्स और शैतान पूरी कोशिश करता है कि हमें, जितना हम कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के करीब हों, शैतान और नफ्स उतनी कोशिश करता है कि आपको उससे मिनिमम फायदा उठाने वाला बना दे. चलें यहाँ को छोड़ दें, अभी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह आप इशा की नमाज पढ़ती होंगी, घर पर पढ़ती हैं या मस्जिद जाती हैं. इफ्तारी के बाद आप चाहे दोपहर में एक घंटा सो भी जाएं, आधा घंटा सो भी जाएं. देखिए, सोने के लिए जरूरी नहीं है कि दो घंटे सोया जाए या चार घंटे सोया जाए. पावर स्नूज को जानते हैं ना? पावर स्नूज क्या है? आप इस जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसी कुर्सी पे पीछे सर टेक लगाकर आंखें बंद करके लेट जाएं. शायद आपको लगे सिर्फ 10 मिनट आपकी आंख लगी है, लेकिन वो 10 मिनट की आंख लगना भी आपको कितना पावरफुल कर देता है. हम कहते हैं हाँ वो 10 मिनट की आंख लगती है, लेकिन दर्स में वैसे नहीं लगती. वैसे आप कितना भी पीछे कमर अपनी सीधी करके सोफे पे, अपने रिक्लाइनर चेयर पे सर टिका के जो है आंखें बंद करके बैठ जाएं, आप कितनी कोशिश करें आपको नींद नहीं आएगी, आपकी आंख नहीं लगेगी. इधर आप दर्स की क्लास में आके बैठे, 15 मिनट के बाद आप बैठे बैठे, अभी गर्दन पीछे भी नहीं गई आपकी, आप बैठे बैठे ऐसा आर्ट आपको आएगा कि आप सो जाएंगी, और उसके बाद जब आप जागेंगी ऐसी फ्रेश होंगी कि कुछ याद नहीं होगा कि पीछे क्या हो रहा था, कहाँ बात चल रही थी और कहाँ बात नहीं चल रही थी. शैतान हमें नमाज के लिए भी आजकल ऐसा ही नहीं करता. इफ्तारी के बाद जैसे जैसे इशा का वक्त करीब आ रहा होता है, हमारी आंखें भारी होना शुरू हो रही होती हैं. और भारी भी कैसे होती हैं? क्या दुकानों के शटर गिरते होंगे जो हमारी आंखों के शटर गिरते हैं, इधर हम अल्लाह अकबर कहते हैं, और इधर आपने जाए नमाज समेटी, आपकी नींद कहाँ जाती है? नींद गायब हो जाती है ना, बिल्कुल गायब. ऐसे लगता है कि कभी सोएंगे ही नहीं जिंदगी में, ऐसी गायब होती है. और उसके बाद फिर काम भी याद आने शुरू हो जाते हैं. अच्छा ये कर लूं, किचन में चली जाऊं, थोड़ी सी मंचिंग कर लूं, चाय पी लूं, ये कर लूं. इधर आपने जाए नमाज समेटी और आपकी नींद गायब. ये क्या है? इसका मतलब है कि आपको और मुझे बहुत ज्यादा अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत है. शैतान और नफ्स आपको और मुझे बार बार अपने तरफ धकेलेगा, और याद रखें इस सब में वो कामयाब होगा जिसकी विल पावर मजबूत है. विल पावर मजबूत करने के तरीके क्या हैं? आपको बताया था जैसे तकवा हासिल करने का तरीका क्या है, भूख, इल्म और तन्हाई, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सकें, ताकि आप सोच सकें. भूख ताकि आपको नींद ना आए, और इल्म हासिल करना ताकि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन जो है वो बढ़ती रहे. तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को ये ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो अल्लाह का फरमा बरदार बन जाए, चाहे तो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर रब का नाफरमान बन जाए. स्कॉलर्स कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया था कि कुल हम्द कुल शुक्र अल्लाह के लिए है, तो फिर अल्लाह ताला ने अपना तारुफ मजीद रब्बिल आलमीन कहकर क्यों कराया? जब कुल हम्द कुल शुक्र, आपने जब अलहम्द को भी समझ लिया और आपने जब अल्लाह के इन डेप्थ मफहूम को भी समझ लिया, तो आपको पता चला कि वाकई इसके अंदर कितनी ज्यादा प्रोफाउंड बातें की गई हैं, कितना इसके अंदर मफहूम जो है वो गहरा है. उसके बाद अल्लाह को दोबारा अपने तारुफ में रब्बिल आलमीन कहने की क्या जरूरत थी? स्कॉलर्स कहते हैं और इमाम इब्नुल कय्यम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसान का दिल बनाया है, ये अल्लाह ने इंसान का दिल बनाया है जो खूबसूरत चीज को एडमायर करता है. जो कोई चीज, कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस होता है उसको एडमायर करता है ऑटोमेटिकली. जो चीज इसके दिल को भा जाती है उसकी तारीफ किए बगैर जो है वो रह नहीं सकता. और ये कौन सा दिल होगा जो अल्लाह तक पहुंच जाएगा अल्लाह की कायनात को देखकर, जिस दिल पर गफलत के पर्दे नहीं होंगे, जो दिल दुनिया के अंदर ऐसा नहीं खोया होगा कि अपने खालिक को भूल जाए. तो रब्बिल आलमीन क्यों है? इसलिए कि उसने अपनी निशानियां इर्द गिर्द फैला दी हैं ताकि आप जब निशानियों को देखें आपको अल्लाह याद आ जाए, आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक महसूस कर सकें. ये जो लफ्ज आया है अल आलमीन, अल आलमीन का तर्जुमा क्या करते हैं? रब्बिल आलमीन क्या कहते हैं हम उर्दू में? जो तमाम जहानों का रब है. जहान क्या होता है? सारी दुनियाएं, अगर आप इसको उर्दू में कहें सारी दुनियाएं, जैसे सारे ऑल वर्ल्ड्स. अरबी जुबान में एक और लफ्ज आता है दुनियाओं के लिए, वो आता है अल अवालिम. अल अवालिम का लफ्ज भी तमाम दुनियाओं के लिए आता है. ये जो यहां पर अल आलमीन आया जिसका ट्रांसलेशन जहान किया जाता है, स्कॉलर्स ने इसके दो तीन मीनिंग्स किए हैं कि ये अल आलमीन की यहां पर इस जगह पर क्या मुराद है. हमारे जहन में जहान से आता है ना दुनिया, दुनिया लोगों की दुनिया, यही आता है ना. अल्लाह ताला ने जो यहां अल आलमीन कहा, लोगों की दुनिया किससे रिलेटेड है? यानी सिंप्लीफाई करें तो मुख्तलिफ जेनरेशंस, मुख्तलिफ कौमें. अल्लाह ने हर जेनरेशन को बनाया और अल्लाह उसका रब है. अल्लाह ने मुख्तलिफ अक्वाम बनाई और अल्लाह उसका रब है. जैसे अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में बनी इसराइलियों के लिए कहा, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने फजीलत दी तुमको तमाम जहानों पर. क्या मतलब था तमाम जहानों पर? यानी तमाम कौमों पर तुमको फजीलत दी. एक ओपिनियन जो है इसका मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ जनरेशंस आता है. अल्लाह ताला ने बनी इसराइलियों से कहा कि मैंने तुमको तमाम जनरेशंस पर, तमाम कौमों पर प्रेफरेंस दी. और आप देखें जब आप इसको नस्ल या कौम ट्रांसलेट करते हैं आलमीन को, तो आपको इसकी और खूबसूरती नजर आती है. आप हरम जाती हैं, खाने काबा जाती हैं, और जब आप वहां लोगों का हुजूम देखती हैं, आप जब वहां लोगों को अल्लाह के सामने परवाना वार इबादत करते हुए देखती हैं और जब वापस आती हैं, तो कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है. और कोई अगर वहां उस जगह नहीं गया, वो आपसे पूछता है कि कैसा लगता है वहां जाके, तो आप नहीं कहती कि वो तो एक अलग ही दुनिया है, कहते हैं ना. ये इस तरह का अल्फाज जो है हम अपनी जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं. आप अपने अब्बा से पूछें, अगर आपकी अब्बा की उम्र 70 साल है, तो आप अपने अब्बा से पूछें कि अब्बा जब आप जवान थे तो उस दौर में आपको पाकिस्तान कैसा लगता था, या मिसाल के तौर पर आप जब जवान थे तो आपको दुनिया कैसी लगती थी, तो अब्बा कहेंगे बेटा वो तो एक अलग ही दुनिया थी, क्या बताएं तुमको. तो इसका मतलब है जैसे हम तर्जुमा कर रहे हैं ना कि अल्लाह तमाम जहानों का रब है, इसको आप अगर खोल कर अपने बच्चों को बताना चाहें या खुद समझना चाहें, तो हम इसको अपनी जुबान में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो तो एक अलग ही दुनिया है. आप वेनिस जाती हैं, आप फ्रांस जाती हैं, आप स्विट्जरलैंड जाती हैं, आप स्कॉटलैंड जाती हैं, आप जब एयरपोर्ट से वहां पर लैंड करके बाहर निकलती हैं और पाकिस्तान में आपका उठना बैठना है, तो और पाकिस्तान की ट्रैफिक में और सड़कों में आपका घूमना फिरना है, तो आप वहां से जब एयरपोर्ट से बाहर वहां निकलती हैं जाके शहर में, आप कहती हैं ये तो एक अलग ही दुनिया है ना. ये क्या मतलब? ये जुमला, ये अल्फाज, ये टर्मिनोलॉजी हम आम जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं कि अलग ही दुनिया है, मतलब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जहान बनाए हैं, अल्लाह ने मुख्तलिफ कल्चर्स बनाए हैं, अल्लाह ने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बनाई हैं. अल आलमीन का एक मतलब क्या होगा? मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ रेसेस. हम जब जहान की बात सुनते हैं तो हम इस प्लेनेट अर्थ से निकलकर यूनिवर्स में चले जाते हैं, ऐसा नहीं लगता? जब तक मैंने इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ा था, जब मैं उर्दू का ट्रांसलेशन पढ़ती थी रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का रब, तो मेरा जहन इस दुनिया से निकलकर आसमानों पर चला जाता था. ऐसा ही होता था ना, आसमानों पर भी जाए वो और एक्सपेंडेड इसकी डेफिनेशन है. लेकिन पहले तो अपनी सराउंडिंग में ही देखें ना. अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तमाम आलमीन का रब है, ये मुझे छोटी सी बात क्या बता रही है? जब मैं कह रही हूं कि अल्लाह तमाम जनरेशंस का, तमाम मुल्कों का, तमाम रेसेस का, तमाम कल्चर्स का रब है, इसका मतलब है कि मैं सऊदी अरब जाऊं या पाकिस्तान में रहूं, या अमरीका जाऊं या वेनिस जाऊं या स्कॉटलैंड जाऊं, मेरा रब एक ही है. मुझे एक ही तरह अपने रब को याद करना है. جس طرح آپ کو حرم میں جا کر اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے، ویکیشنز پر جا کر بھی آپ کو اپنی نمازوں کی فکر ہونی چاہیے۔ ملیشیا کا رب بھی اللہ ہی ہے، سری لنکا کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ بھول نہ جائیں اس اللہ کو جس اللہ نے آپ کو اتنا نوازا نعمتوں سے کہ آپ ویکیشنز پر آ گئے، اس اللہ کی اب نافرمانی نہ کریں۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، ہر جگہ اس کی وجلنس ایک ہی جیسی ہے۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، ہر جگہ اس کی وجلنس ایک ہی جیسی ہے۔ جیسی وجلنس اس کی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، ایسی ہی وجلنس اس کی کسی بھی دنیا کے ملک میں ہے۔ آپ آگے ایکسپینڈڈ کریشنز تک تو جائیں اس سوچ کے ساتھ کہ تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، لیکن پہلے اپنی اس دنیا کو تو سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں گیلیکسی وے کا، ملکی وے کا تو رب اللہ ہے، اور جب ہم یہاں سے لینڈ کر کے یہاں سے جاتے ہیں اور امریکہ پہ لینڈ کرتے ہیں، اس وقت ہمارے سارے تھاٹ پیٹرن ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ہمارا سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آنکھوں سے رب کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں ہوتی ہے۔ اگر نہ ہوتی ہو تو ہم اپنے حال حلیے کو اس طرح نہ بدلیں جس طرح سے ہم ایک بڑی سی ٹرانسفارمیشن میں آتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اس معنی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا، تمام جنریشنز کا رب ہے۔ اور جب آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، ہر وقت اللہ کی فرما برداری کی کوشش کریں، ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری کی کوشش کریں۔ العالمین کے لیے جب ہم کلچرز کی بات کر رہے ہیں اور لینگویجز کی بات کر رہے ہیں، سب اللہ نے بنایا نا، تو ایک چیز اور بھی سمجھیں، جو کلچر اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اس کو ناکافی سمجھ کے کسی اور کا کلچر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو کامل دین دیا ہے، اللہ نے آپ کو کامل اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا اور موومنٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ایمان رکھیں کہ یہ کامل ہے، ایمان رکھیں کہ اس میں مجھے نقصان نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اپنی چیز کو کافی سمجھیں گے۔ بچوں کو یہ بات بتانا کہ تمہاری اپنی زبان تمہارے لیے کافی ہے، آپ کے بچوں کو 10 زبانیں آتی ہوں بہت اچھی بات ہے، انگریزی فرفر بولتے ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کا کلچر ہے، ہمارا کلچر میں زبان کیا ہے؟ اردو۔ کیا امبیرسمنٹ ہے ہمیں اپنے بچوں کو اردو سکھاتے ہوئے، یا ہمارے بچوں کو اردو بولتے ہوئے کیا امبیرسمنٹ ہے؟ کیا شرم آتی ہے ہمارے بچوں کو؟ ہمیں یہ اردو میں نہیں آتا، یہ کوئی شیخی تو نہیں ہے آپ کو اگر اردو میں نہیں آتا۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں جس کی مدر ٹنگ اردو ہے، اس میں رہ کر ہم اس زبان کو نہ سمجھ سکیں تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہمارے اندر کا کمپلیکس ہے جو بول رہا ہے۔ آپ آج بھی عرب ممالک میں جاتی ہیں، اور عرب ایسے نہیں ہے کہ ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی، ایک سے ایک پڑھا لکھا عرب موجود ہے، ایک سے ایک باہر سے ڈگری ہولڈر جو ہے عرب موجود ہے۔ آپ عرب کنٹریز میں جائیں، وہاں کی نارمل ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ کے اندر، اور خاص طور پر اگر آپ مکہ اور مدینہ کو دیکھیں، تو آپ کو لوگ وہاں پر عربی کے علاوہ کچھ بولتے ہوئے نہیں ملتے۔ آپ انگریزی میں سوال کریں تو وہ جواب آپ کو عربی میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک چیز کیا پتا چلتی ہے، ان کو اپنی زبان پر فخر ہے، ان کو اپنی زبان اچھی لگتی ہے۔ ہمیں اردو بولتے ہوئے اگر شرم آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اس کلچر کو، جس کلچر میں ہم رہتے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی جو ہے انفیریورٹی کمپلیکس ہے، ہمیں لگتا ہے یہ ناکافی چیز ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کلچر میں رکھا ہے، اس کی جو چیز شریعت کے دائرے کے اندر آتی ہے، اس کو آرٹیفیشلی بدلنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اللہ کی طرف سے انعام سمجھیں۔ پھر رب العالمین کے اندر سکالرز کہتے ہیں ایک کانسیپٹ یہ بھی آ جاتا ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمام یونیورس کا، اللہ تمام قوموں کا، اللہ تمام ریسز کا، جنریشنز کا رب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب کا رب ہے تو باقی سب کون ہیں؟ اللہ کے باقی سب اللہ کے عبد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مقابلے میں باقی ساری ہیومینٹی ایک لیول پر آ گئی، اور باقی سارے انسان برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اصول شریعت کا یہی دیا ہے کہ تمام انسان برابر ہے، کوئی اعلیٰ کوئی گھٹیا نہیں ہے، اللہ نے سب کا سٹیٹس ایک جیسا رکھ دیا ہے۔ اگر یہ ایک چیز جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کا سٹیٹس برابر رکھا ہے، اگر اس کو انٹرنیشنل پالیسی کے اندر لے آیا جائے، تو آپ کو آج اس دنیا کی پالیٹکس کی شکل مختلف نظر آئے گی۔ بہت مختلف نظر آئے گی. اگر صرف اسلام کا یہ ایک اصول مان لیا جائے کہ سارے انسان برابر ہیں, کوئی اعلیٰ کوئی گھٹیا نہیں ہے, تو آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کی شکل بدلی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو بالکل ممالک کے اندر جو ڈیلنگز ہوتی ہیں, جو ان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ الگ ہی رخ پر نظر آئیں گے. سمجھنے کی بات کیا ہے, ساری نیشنز جو ہیں وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں, کبھی کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں. پھر رب العالمین کا ایک ترجمہ, العالمین کا ایک ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ علامات بھی کیا جاتا ہے, سائنس, اللہ کی آیات. عالمین کا ترجمہ سائنس بھی کیا جاتا ہے, یعنی اللہ علامات کا رب ہے. کون سی علامات؟ جو آپ کے اور میرے ارد گرد نیچرل فینومینا ہیں, قدرتی عوامل جو ہو رہے ہیں, اللہ ان سب کا رب ہے. اصول الفقہ جو ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, فقہ ایک پورے کا پورا علم ہے اسلام کے اندر. احادیث اور قرآن کی روشنی میں اصول ڈرائیو کیے گئے ہیں کہ کہاں پر کیا چیز جو ہے اس کے لیے کیا رولنگ آئے گی, اس کو فقہ کا علم کہتے ہیں. اصول الفقہ کے اندر یہ رب العالمین کی جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے, اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا رب ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ تمام جہانوں کا اور اللہ علامات کا رب ہے, مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ مائک, کیا اللہ مائک کا بھی رب ہے؟ اللہ مائک کا بھی رب ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں رب کی ڈیفینیشن میں السید آتا ہے نا. کیا ہم, میں اور آپ اس مائک کے سید ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ہمارا کیا نہیں ہے, اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. صحیح. اللہ مائک کا بھی رب ہے. کیا اللہ آپ کے موبائل فون کا رب ہے؟ اللہ آپ کے موبائل فون کا بھی رب ہے. کیا اللہ آپ کے آئی پیڈ کا رب ہے؟ اللہ آپ کے آئی پیڈ کا بھی رب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جو بھی یہ چیزیں دے دیں, جیسے مائک ہے, لاؤڈ سپیکر ہے, آپ کا ٹی وی ہے, آپ کا انٹرنیٹ میڈیم ہے, آپ کا آئی پیڈ ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, ان سب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کیا اسلام نے ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے یا یہ اسلام میں استعمال کرنا پسندیدہ نہیں ہے؟ اسلام نے ان سب کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے, صرف یہ ایک فریز رب العالمین, اس رب العالمین کے فریز سے اصول الفقہ کا جو پرنسپل بنتا ہے, جو اسکالرز نے بنایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ عبادات کے باہر ہر چیز حلال ہے, انلیس اس کی پروہیبیشن کے لیے کلیئر ٹیکسٹ شریعت میں موجود ہو. سمجھ آئی؟ عبادات کے باہر, عبادات کی بات نہیں ہو رہی, عبادات فکسڈ ہیں, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آ گئیں وہ فکسڈ ہیں, اس میں آج کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا. اکثر لوگ نہیں کہتے کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں چالیسواں کرنا بدعت ہے, برسی کرنا بدعت ہے, میلاد کرنا بدعت ہے, نیاز اور کونڈے کرنا بدعت ہے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ سب بدعت ہے, یہ آپ بتائیں کیسے بدعت ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ نہیں تھے. تو لوگ فوراً کہتے ہیں اچھا تو تم جہاز پر کیوں بیٹھتی ہو, اچھا تو تم ڈائننگ ٹیبل پر کیوں بیٹھتی ہو, اچھا تو تم کمپیوٹر کیوں یوز کرتی ہو, کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تو پھر آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں بدعت تو نہیں ہے. کیا جواب ہوتا ہے آپ کا؟ یاد رکھیں, ابھی آپ کو اصول بتا دیا, یہ اصول یاد رکھیں, عبادات کے دائرے کے باہر ہر وہ چیز حلال ہے انٹل انلیس اس کی پروہیبیشن کے لیے, اس کے فوربڈن ہونے کے لیے, اس کے منع ہونے کے لیے کلیئر ٹیکسٹ موجود ہو قرآن یا حدیث کا. یہ اصول اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کسی کو بھی بہت آرام سے دو جملوں میں دین کا ایسنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جب کوئی آپ سے کہے کہ کیوں تم مجھے منع کر رہی ہو کہ میں چالیسواں یا برسی نہ کروں, اور آپ اس کو کہتی ہیں کہ دیکھو یہ بدعت ہے, اور وہ آپ سے آگے سے کہتی ہیں کہ تم بھی تو آج کی جو لیٹسٹ ساری ڈسکوریز ہیں ان کو استعمال کرتی ہو, تو آپ سمپل کیا کہیں, عبادات کے اندر تو ہم فکسڈ ہیں کہ ہم صرف وہ کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اس کے بعد ہر وہ چیز حلال ہوگی انٹل انلیس اس کو آپ پروف نہ کر دیں کہ یہ شریعت سے حرام ہے. جب اس اصول کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو لوگوں کو انشاءاللہ جواب دینا بھی آ جائے گا. یعنی آپ رب العالمین کے انڈر یہ سمجھ جائیں کہ آپ کائنات کی, دنیا کی ہر وہ چیز استعمال کر سکتی ہیں جو منع نہیں ہے, اور انسانیت کے فائدے کے لیے ہے. تو آپ کا آئی پیڈ بھی حلال, آپ کا مائک بھی حلال, آپ کا لاؤڈ سپیکر بھی حلال, اور آپ کی ساری گیجٹس جو ہیں شریعت کے دائرے کے اندر استعمال ہو رہی ہیں تو وہ حلال ہو گئیں. مثال کے طور پر, کیا مسلمان معاشرے میں, کیا مسلمان کمیونٹی میں, کیا مسلمان ملک میں سارے شیخ ہوتے ہیں, سارے مفتی ہوتے ہیں, سارے استاد ہوتے ہیں, سارے اسکالر ہوتے ہیں؟ صحیح ہوتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ یہ بتائیں, ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے ہو سکتے ہیں؟ آپ امیجن کریں, چلے آپ امیجن کریں کراچی شہر, ٹھیک ہے, ہم پورے پاکستان کو بھی نہیں دیکھتے, کراچی شہر, کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ مور دین 2 کروڑ, مور دین 2 کروڑ سے اوپر نکل گئی ہے. آپ امیجن کریں یہ ایک شہر ہے اور اس کے اوپر شریعت نافذ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے سارے لوگ جو ہیں وہ میجورٹی والے جو ہیں میجورٹی مسلمان ہیں. کیا ممکن ہے کہ یہ 2 کروڑ کی آبادی 2 سال کے اندر, 5 سال کے اندر, 10 سال کے اندر سارے کے سارے مفتی شیخ اسکالرز بن جائیں؟ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ سیدھی سی مثال, آپ سے کوئی سوال کرے کہ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے, وہ کہیں بن سکتے ہیں, آپ کہیں کیسے بن سکتے ہیں, آپ یہ بتائیں مسجد کو چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو کوئی مفتی امام کوئی شیخ ہوگا نا. مسجد کو بنانے والے مفتی امام شیخ ہوتے ہیں؟ مینار کس نے بنایا تھا؟ جو منارٹس بنے تھے مسجدوں کے, جو بننا شروع ہوئے تھے, وہ کس نے بنایا تھا؟ کسی عالم نے بنایا تھا؟ ایک سمپل آرکیٹیکٹ تھا جس نے اس کا ڈیزائن جو تھا وہ پروپوز کیا تھا. سڑکیں کون بنائے گا؟ مفتی بنائیں گے. اب مفتی دیکھیں گے قرآن سے ٹیکسٹ نکالیں گے سڑک کیسے بننی چاہیے؟ نہیں, ایک انجینئر بنائے گا سڑک. اسی طرح سے میڈیسن, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ شیخ ہو اسکالر ہو اور وہ ساتھ ساتھ میڈیسن کا ڈاکٹر بھی ہو, ضروری تو نہیں ہے. تو ایک مسلمان معاشرے میں یاد رکھیں یہ پورا کلیکشن چاہیے, جو پروفیشنز میں بھی بیسٹ ہوں, جو دین کا ایسنس بھی جانتے ہوں اور کچھ دین کے ایکسپرٹ ہوں. ہاں, ان کے اندر گراس ڈسپیریٹی نہ ہو. کیسی گراس ڈسپیریٹی؟ کہ جو دنیا کے پروفیشنز کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ مولویوں کو بلیم نہ کرتے ہوں, اور جو مولوی ہیں جنہوں نے مسجدوں کی امامت سنبھالی ہوئی ہے, مسجدوں کا ممبر سنبھالا ہوا ہے, وہ ان دنیا والے پروفیشنز کے لوگوں کے اوپر لان تان نہ کرتے ہوں. بیسک علم سب کے پاس ہو, اللہ کا خوف سب کے پاس ہو. مثال کے طور پر آپ اور میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں, صحیح, اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے ساتھی ہمارے نوکروں کی شکل میں بنا دیے ہیں, ہمارے جیسے برابر انسان ہیں, لیکن اللہ نے ان کو ہماری مدد کے لیے اس لیول پر رکھا ہوا ہے کہ آپ آگے ایک قدم بڑھ کر وہ کام کر لیں جو وہ نہیں کر سکتے, اور وہ آپ کی ذمہ داری جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر لیں. تو مل جل کر معاشرہ بنتا ہے, مل جل کر مسلم معاشرے کے اندر آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے, اور یہی سارا مفہوم العالمین کے اندر جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے. اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے اس کائنات کو بنا دیا. امام الجوزی کہتے ہیں, امام الجوزی کا نام سنیں, عبد الرحمن الجوزی ان کا نام آتا ہے, وہ کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ کہتے ہیں انما الدنیا مزرع, دنیا ایک کھیتی کی طرح ہے, ہارویسٹ کی طرح ہے. آپ جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں وہ آپ اس میں پا لیتے ہیں. آپ نے بچپن میں اپنے ماں باپ سے ایک ٹرم سنی ہوگی, مکافات عمل, سنا ہے؟ آج جو کریں گے کل آپ کے سامنے آئے گا. آج جو اپنے ماں باپ کو آپ جس طرح ٹریٹ کریں گے کل آپ کی اولاد آپ کو ویسا ہی ٹریٹ کرے گی. آج جیسے آپ بہو ہو کر اپنی ساس کو خدا نخواستہ اگر جو ہیں ان کا حق ادا نہیں کریں گی, اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش نہیں آئیں گی, کل کو جب آپ کی بہو آئے گی سو ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. تو مکافات عمل ہوتا ہے نا, اس دنیا میں بیسٹ ایفرٹ لگا دیں, جو بھی کریں اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں, جو بھی پڑھیں اس کو دین کو فائدہ دینے کے لیے پڑھیں, جو سٹرکچر بنائیں, جو مونیومنٹ بنائیں, جو برج بنائیں, جو آرکیٹیکچرل چیز بنائیں, اس نیت سے بنائیں کہ یہ مسلمانوں کو فائدہ دے گی. اس نیت سے بنائیں کہ یہ مسلمانوں کو اپلفٹ کرے گی, اس نیت سے پڑھیں کہ مسلمانوں میں ڈیولپمنٹ آئے گی. مسلمانوں کے لیے دنیا کی رولنگ کا اینگل ہونا پسندیدہ ہے, یعنی مسلمانوں کے لیے عزت عزہ پسندیدہ ہے. اس لیے کہ مسلمان جتنا عزت پر ہوں گے, جتنی ڈیولپمنٹ پر ہوں گے, اتنا زیادہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کر سکیں گے. تو مسلمانوں میں جہاں سکالرز ہوں, جہاں مسلمانوں میں مفتی ہوں, جہاں مسلمانوں کے اندر شیخ ہوں, وہاں مسلمانوں کے اندر بیسٹ ڈاکٹرز بھی ہوں, وہاں مسلمانوں کے اندر بیسٹ انجینئرز بھی ہوں, وہاں مسلمانوں کے اندر بیسٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس بھی ہوں, بیسٹ آرکیٹیکٹ بھی ہوں. یہ ہے رب العالمین کے اندر ایسنس موجود. اور یہ سمجھائیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ کے اپنی پڑھائی کو بھی عبادت بنا سکیں. آپ کے بچوں کی پڑھائیاں ان کی عبادت بن سکتی ہیں اگر وہ اس نیت سے اپنے آپ کو اس پڑھائی میں لگائیں کہ وہ اللہ کا بندہ بنے رہیں گے اور الٹیمیٹلی دین کو اپلفٹ کریں گے, مسلمان امت کو اپلفٹ کریں گے, مسلمان قوم کو اپلفٹ کریں گے. تو ان کی ہر عبادت, ان کا ہر دنیا کا امتحان, ان کی ساری ایکوائرڈ نالج ان کی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گی. پھر جہاں عالمین کی بات ہو رہی ہے تو ایک چیز اور بھی دیکھ لیں. ہم کہہ رہے تھے نا ابھی تک تو ہم دنیا پہ رہے نا, اب ذرا ہم یونیورس میں چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ تاکہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر رہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جہانوں کی بات کی ہے تو اس میں زمین بھی انسرکل کرتی ہے, اور اس میں آپ اوپر اٹھ جائیں تو اس میں باقی سارے آسمانوں کی مخلوقات بھی انسرکل کرتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہماری گیلیکسی ہے جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بلینز گیلیکسیز ہیں. ایک گیلیکسی کے اندر چھوٹے چھوٹے بلینز اس کے اندر سولر سسٹمز ہیں. اس میں جو سن ہے, جو سورج ہے, وہ سب سے چھوٹا سٹار ہے. سمجھ آئے؟ ملکی وے گیلیکسی ایک ہے جو اتنے بڑے یونیورس میں گھوم رہی ہے. اس ایک ملکی وے گیلیکسی میں جس میں ایک ہمارا سولر سسٹم ہے, اس میں بلینز اور سولر سسٹمز ہیں. ان سب میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ سورج ہے, اور سورج آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے. سورج زمین کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑا ہے. اور یہ جتنی بھی گیلیکسیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تو ایک گیلیکسی ہوگی نا جس میں بلینز سولر سسٹم ہے, اسی طرح پہلا آسمان جو ہے اس کے اندر کئی بلین فردر ملکی وے کی طرح کی گیلیکسیز ہیں. پھر آپ سیکنڈ اسکائی پر جاتے ہیں, دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں, اس میں بھی بلینز گیلیکسیز ہیں. پھر آپ تیسرے پہ جاتے ہیں, پھر آپ چوتھے پہ جاتے ہیں, الٹیمیٹلی آپ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ ساتویں پہ. احادیث کیا بتاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سیون ہیونز بنائے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے ہیں, ہر ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 سال کا ہے. یعنی پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے پر ہوگا. تو آپ درمیان میں امیجن کر لیں کہ کتنی گیلیکسیز موجود ہیں, کتنے جہان موجود ہیں, کتنی دنیائیں موجود ہیں. دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان 500 سال کا فاصلہ, یہاں تک کہ آپ ساتویں آسمان پر پہنچ جائیں. اور ساتویں آسمان سے اللہ کا عرش کتنا فاصلہ بتایا تھا آپ کو؟ 500 سال کا. سو یہ 500 + 500 + 500 + 500 آپ امیجن کریں, امیجن کریں کس قدر کائنات اور کس قدر مخلوقات اس رب کی ہیں, اور اس ایک ہستی نے ان تمام کائنات کو تھاما ہوا ہے. قرآن میں آتا ہے اللہ نے سات آسمان بنائے, زمینیں کتنی بنائیں؟ زمینیں بھی سات بنائیں. جتنا آپ اوپر اٹھیں گے, اتنا آپ جتنا نیچے جائیں گے, آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ اللہ کی ربوبیت کتنی واسٹ ہے. تو کیوں نہ سجدہ شکر کر کے اس کے سامنے سر جھکایا جائے, کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے, کیوں نہ اس کی بات مانی جائے, کیوں نہ اسی کا کلمہ بلند کیا جائے. یہ سب ایلیمنٹس جو ہیں یہ رب العالمین کے اندر آتے ہیں. تو اب انشاءاللہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گی, آپ کو یہ مین میننگز العالمین کے یاد رہنے چاہیے. ایک عالمین کا میننگ آپ کو بتایا, تمام نیشنز, تمام جنریشنز. پھر اسی اینگل سے اس کے اندر کلچرز کا, لینگویجز کا مفہوم آ جاتا ہے. پھر عالمین کو علامات کے ساتھ بھی ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کے ارد گرد جو علامات رکھی ہیں, اور ان علامات میں نیچرل فینومینا بھی آ گیا, آپ کی ڈسکوریز بھی آ گئیں, آپ کی انوینشنز بھی آ گئیں, اور ہر وہ چیز آ گئی جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے.
इस आलमीन के अंदर सातों आसमानों की वुसत भी आ गई. अल्लाह इन सब का रब है, अल्लाह इन सब का रब्बुल आलमीन है. तो ये हो गई सूरह फातिहा की अल्हम्दुलिल्लाह पहली आयत. दूसरी आयत में आता है अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा अपने तारुफ में, अर्रहमान ने रहीम, जिसको आप अक्सर तर्जुमा क्या करती हैं, अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम मुसलसल या नहायत रहम करने वाला. अर्रहमान अर्रहीम ऐसा फ्रेज है जिसको अगर आप स्कॉलर्स की तफसील में देखें तो बास स्कॉलर्स ने इसके ऊपर तकरीबन 40-50 सफ़ों की तफसीर लिखी है सिर्फ अर्रहमान और अर्रहीम को बयान करते हुए. इतनी ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ है, इतना इसके अंदर गहरा मफहूम है कि आप और मैं अगर इसको समझना शुरू करें तो आपके और मेरे लिए ज़िंदगी कम पड़ जाए और इसके अंदर जो इल्म छुपा हुआ है वो कम ना हो. इसके लिए कहते हैं इन दो नामों के लिए कि अल्लाह के ये दो नाम ऐसे हैं कि जिसको दुनिया की किसी दूसरी जुबान में बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता. जैसे आप कहती हैं ना अर्रहमान बहुत मेहरबान, हम आज की जुबान में मेहरबान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे आपको कोई पानी का गिलास ला कर दे, आप कहती हैं आप बहुत मेहरबान हैं, हम तो नहीं कहते ना. तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. आप अपने बच्चों से कहती हैं मोस्ट बेनिफिशेंट, क्या आपने अपने बच्चे को बैठ कर बेनिफिशेंट की मीनिंग समझाए? कैसे है अल्लाह मोस्ट बेनिफिशेंट? हमारा एक बहुत बड़ा डायलेमा क्या है, हमारी एक वास्ट मेजॉरिटी मुसलमानों की कुरान पढ़ना जानती है. अब वो जैसा पढ़ना जानती है वो एक अलग कहानी है, टूटा फूटा जैसा भी. हमारी वास्ट मेजॉरिटी कुरान पढ़ना जानती है इसलिए कि हमारी उम्मत के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि तुम में बेहतरीन वो हैं जो कुरान पढ़ें और पढ़ाएं. इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको जो मिलता है वो दो तरह से मेजॉरिटी में मिलता है. एक मिलता है कि लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन ये निकाला कि अपने बच्चों को नाजरा तो कम से कम पढ़ाया जाए. ये बिल्कुल बेसिक बेयर मिनिमम पे रहा मामला और ये मेजॉरिटी का है. और जो थोड़े से इससे ज़्यादा बड़े उन्होंने ये कहा कि पढ़ाने वाले तो चले मौलवी हो गए ना, पढ़ाने वाले उस्ताद हो गए, स्कॉलर हो गए, शेख हो गए, मुफ्ती हो गए. तो आम आवाम के लेवल पे एक इन्होंने इससे मतलब क्या समझा कि हम अपने बच्चों को कितना कुरान सिखाएं, कितना इल्म सिखाएं, कम से कम नाजरा. जो इससे ज़रा आगे बढ़ा उसने क्या किया, मेमोराइजेशन, हिफ्ज़, हम अपने बच्चे को हिफ्ज़ करा दें. और फिर हमने ये समझ लिया कि क्योंकि मेरे बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया तो अब मैं तो कन्फर्म जन्नती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे के दिल में कुरान है तो अब तो ये भी जन्नत में जाएगा, मुझे भी जन्नत में लेके जाएगा और हमारी सात नस्लों को जन्नत में लेके जाएगा. तो क्या हो गया अगर हम जिंदगी में छोटे मोटे गुनाह कर लेते. बस अल्लाह के रसूल की हदीस का इम्प्लीमेंटेशन हमें ये नज़र आता है. हमारी वास्ट मेजॉरिटी सिर्फ कुरान को पढ़ना जानती है, उससे कम एक माइनर माइनॉरिटी है जो कुरान का तर्जुमा जान जाती है या कुरान का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करती है. उससे भी ज़्यादा माइन्यूटेस्ट माइनॉरिटी है जो उस तर्जुमे का भी एसेंस समझ सकती है. और शायद ये आपकी पूरी मुसलमान उम्मत में 0.5% लोग होंगे, 0.5% आउट ऑफ ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान. ये 0.5% आपके लोग हैं मुसलमान जो कुरान के तर्जुमे का एसेंस समझते हैं. मैंने पहले भी बात की थी कि जब आप अपने बच्चों को तकवा की डेफिनेशन परहेजगारी बताते हैं तो बच्चे के ऊपर से जैसे तकवा गुजरा ऐसे ही परहेजगारी भी गुजर गई. गुजर गई से मतलब उसके कुछ समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा उसके कुछ भी. हम जो तर्जुमा देखते हैं उस तर्जुमे की भी हमें तर्जुमे की ज़रूरत होती है कि नहीं होती? हकीकत है हम कहते हैं हम घर बैठकर पूरा कुरान पढ़ लेंगे, हम घर बैठकर तर्जुमा पढ़ लेंगे, हम फलां तफसीर पढ़ लेंगे, हम जो है वो वर्ड टू वर्ड कुरान का तर्जुमा सीख लेंगे, हम खुद ही से सीख लेंगे. खुद ही से नहीं सीखा जाएगा, आपको एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी जो उस तर्जुमे का भी तर्जुमा करके आपको बताए. क्यों? ताकि कुरान आपके दिल के अंदर एब्जॉर्ब हो. जितनी हैवी टर्मिनोलॉजी होगी उतना आपके सर के ऊपर से गुजरेगी, जितने बड़े बड़े अल्फाज होंगे सुनने में बड़े फैंसी लगेंगे लेकिन वो दिल की गहराइयों में नहीं पहुंचेंगे, बस वो आपकी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए होंगे. हाँ भाई क्या ज़बरदस्त कलाम था, क्या ज़बरदस्त टर्म्स इस्तेमाल की, क्या बेहतरीन बात की, क्या तकरीर की, और उसके बाद معاملہ ادھر ختم اور ادھر آپ کا اور اللہ کا تعلق ختم. تو اس قرآن کے ساتھ معاملہ ایسا رکھیں کہ آپ اس کو ان ڈیپتھ سمجھ سکیں. آپ اس کے ترجمے کو بھی مزید کسی کو ون لائنر میں ٹو لائنر میں ایکسپلین کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اپنے دو نام مینشن کیے ہیں, جو اپنے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا ڈسکرپشن استعمال کیا, پہلا ڈسکرپشن کیا تھا؟ رب العالمین. دوسرا ڈسکرپشن ہے الرحمن الرحیم. ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, ان دونوں کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم, رحم. رحم کس کو کہتے ہیں؟ مرسی. سمپل, ہمارے ذہن میں فوراً رحم سے مرسی آتا ہے. اگر آپ لغات دیکھیں, عربی کی ڈکشنریز کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں, عربک منجد دیکھیں, ڈکشنریز دیکھیں, اس کے اندر مرسی کا مفہوم وہ بالکل آخر میں بیان کرتے ہیں. روح میم کے اندر وہ کہتے ہیں روح میم سے جو لفظ بھی بنے گا اس کے اندر سب سے پہلے محبت ہوگی, اس کے بعد اس کے اندر کیئر ہوگی, اس کے بعد اس کے اندر کنسرن ہوگا, اور پھر آخر میں اس کے اندر رحمت کا, مرسی کا ایلیمنٹ آئے گا. یہ ڈیفینیشن آپ کو ڈکشنریز میں ملتی ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی لفظ روح میم سے بنے گا اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ محبت, لو. دوسرا کیا ہے؟ کیئر, یعنی کہ کسی کی حفاظت کرنا. تیسرا کیا ہے؟ کنسرن, کسی کی فکر کرنا. اور چوتھا ہے مرسی, پوری رحمت کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچانے کی بھی کوشش کرنا. جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ماں کے ووم کو بھی رحم کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ماں کا ووم بچے کی اللہ کے بعد تمام ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے. ماں کا ووم, جو کہ ماں, اس سے بڑا کوئی رشتہ محبت والا ہو نہیں سکتا. ماں سے بڑھ کر اپنے بچے کی کیئر کوئی کر نہیں سکتا, ماں سے بڑھ کر اپنے بچے کے لیے کنسرن کوئی ہو نہیں سکتا, اور ماں سے بڑھ کر رحمت کا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی کر نہیں سکتا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جو بھی لفظ روح میم سے بنے گا اس میں یہ تینوں چاروں مفہوم جو ہیں یہ چھپے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے کہ اللہ رحم ہے, رحم یعنی رحم کرنے والا ہے. رحمان بہت زیادہ, اللہ جو ہے کثرت کے ساتھ ایکسٹینسولی ابنڈنس میں رحم کرنے والا ہے. اب رحمان اور رحیم اگر دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں اور اس روٹ ورڈ سے جو بھی لفظ آئے گا اس میں یہی مفہوم ہوگا, تو اللہ چاہتا تو اپنا ایک نام مینشن کرتا. اللہ نے اپنے دو نام کیوں مینشن کیے اور دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے کیوں مینشن کیے؟ دیکھیں, پہلا تعارف اللہ کا کیا تھا؟ پہلا تعارف کیا تھا؟ رب العالمین, یعنی اللہ کے پاس, اللہ ماسٹر ہے تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ اتھارٹی ہے. صحیح, اللہ کے پاس اتھارٹی ہے. اور ہم اگر اپنے ارد گرد آج بھی دیکھیں, ہم سلیوری کی بات تو کر آئے کہ جو غلام ہوتا تھا ہمیشہ اپنے مالک کے لیے اسلام آنے سے پہلے کیسی فیلنگز رکھتا تھا, پازیٹیو کے نیگیٹو؟ نیگیٹو فیلنگ رکھتا تھا. اگر ہم اتھارٹی کے اوپر رب کی ڈیفینیشن کو فٹ کریں تو آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, جو اتھارٹی میں ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہوتا. یہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے کبھی کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمنسٹریشن کے لیول پر کام کیا ہو تو یہ بات 99% پروون ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے لوگ اس سے خوش نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں خوش نہیں ہوتے لوگ اس سے؟ اس لیے کہ وہ رولز کو امپلیمنٹ کراتا ہے نا, وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کراتا ہے, وہ ڈسپلن مینٹین کراتا ہے, اس کو تو اپنا کام کرانا ہے آپ سے. تو جو بھی انسان کسی اتھارٹی پر آتا ہے زیادہ تر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر بہت کم نوکر ہوتے ہیں جن کو اپنی باجی پسند ہوتی ہے, ورنہ ہمیشہ برابر والی باجی زیادہ اچھی ہوتی ہیں, یا باجی کی نند زیادہ اچھی ہوتی ہیں, یا باجی کی بہن زیادہ اچھی ہوتی ہیں. باجی بس تھوڑا سا زیادہ غصہ کرتی ہیں, بس باجی بہت زیادہ جو ہیں وہ صفائی پسند ہے. میں 10 دفعہ صفائی کرتی ہوں تو 11ویں دفعہ پھر مجھ سے ضرور صفائی کراتی ہیں. آپ کا نوکر آپ سے خوش نہیں ہوگا, اور وہ کیوں خوش نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی اتھارٹی ہے. حالانکہ چاہے آپ ٹھیک ہوں, لیکن وہ کیوں آپ کی اتھارٹی نہیں مان رہا؟ اس کو دوسرا اچھا لگ رہا ہے. اس لیے کہ اتھارٹی پر جو بھی آتا ہے لوگوں کو وہ پسند نہیں آتا. اسی طرح سے اللہ نے جب اپنے آپ کو اتھارٹی والا کہا, اللہ نے جب اپنے آپ کو مالک کہا, اللہ نے جب اپنے آپ کو ماسٹر کہا, تو اللہ کے لیے بہترین صفت تھی کہ اللہ اپنے آپ کو کیسا ماسٹر کہتا. اللہ کیسا ماسٹر ہے؟ جو محبت بھی کرتا ہے, جو کیئر بھی کرتا ہے, جو تمہارے لیے کنسرن بھی ہے, اور جو تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ بھی کرتا ہے. تو رحمان سے بڑھ کر بہتر نام اللہ کا کوئی رب کے بعد آ نہیں سکتا تھا. رحمان جو کہ کمپیشنیٹ ہے, ایکسیسیولی محبت کرنے والا ہے. تو اللہ کے دو نام یہاں پر آئے ہیں, اور ہم ان دونوں کو تھوڑا سا, ہم بہت ڈیپتھ میں تو نہیں سمجھیں گے, لیکن صرف اتنا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان دو ناموں کی اہمیت یاد رہ جائے, اتنا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اللہ کا جو نام ہے الرحمن, جب آپ الرحمن کا نام سوچیں یا بولیں تو تین چیزوں کو یاد رکھیں. اللہ کا یہ جو نام ہے الرحمن, یہ ایک سرٹن پیٹرن پر آیا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں فعلان کے وزن پر ہے, صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں, ایگزیجریشن ہے اس لفظ کے اندر. ٹھیک, اس کے اندر تین مفہوم کو یاد رکھیں. ایک کیا ہے, رحمان کے اندر وہ جو چاروں مفہوم آپ کو بتائے, وہ چاروں کے چاروں ایکسٹریم پر ہوں گے. چاروں میننگز یاد ہیں, محبت, کیئر, کنسرن اینڈ مرسی. یہ چاروں رحمان کے لفظ میں کس پر ہوں گے؟ ایکسٹریم پر, یعنی بیونڈ امیجینیشن. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ آپ سے کتنی محبت کرنے والا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ آپ کی کتنی, آپ کا کتنا خیال رکھنے والا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ آپ کی کتنی زیادہ اللہ آپ کے لیے کنسرن ہے اور اللہ آپ کے اوپر رحمت کرنے والا ہے. اللہ وہ جو ایکسٹریملی آپ کے ساتھ لونگ ہے, کیئرنگ ہے, کنسرنڈ ہے اور مرسیفل ہے. تو رحمان میں ایک معنی کیا ہے؟ ایکسٹریم کا, شدت کا, شدت ہے اس کے اندر. دوسرا معنی اس کے اندر آتا ہے فوراً ہونے کا, یعنی اس میں تاخیر نہیں ہے, امیجیٹ کی فیلنگز ہیں اس کے اندر, امیجیٹ کی فیلنگز ہیں اس کے اندر, تاخیر نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر اللہ کو آپ جس وقت رحمان کہہ کر پکارتی ہیں, اللہ اسی وقت اپنی ان ساری صفات کے ساتھ آپ کے لیے موجود ہوتا ہے. ہم اس وقت اللہ کو رحمان کے طور پر یاد کر رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس وقت بھی ہم میں سے ایک ایک کے لیے ایکسیسیولی لونگ ہے, ایکسیسیولی کنسرنڈ ہے, ایکسیسیولی کمپیشنیٹ ہے, اور اللہ کثرت کے ساتھ ہم پر رحم کرنے والا ہے. تو رحمان, جب آپ رحمان کا نام لیں یہ دو چیزیں یاد رکھیں, ایک کیا ہے ایکسٹریم, شدت, اور ایک کیا ہے وداؤٹ ڈیلے, یعنی امیڈیٹ, وداؤٹ تاخیر. یہ دو ہو گئے. مثال کے طور پر آپ یہ کہتی ہیں کہ میری امی بہت صبر کرنے والی ہیں. ضروری تو نہیں ہے وہ ہر لمحہ صبر کر رہی ہوں, لیکن جب آپ کہتی ہیں اس وقت میری امی بہت صبر کر رہی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے. صحیح, اللہ کو جس وقت رحمان کہہ کر پکارا جاتا ہے, اللہ اسی وقت اپنے بندوں کے لیے موجود ہوتا ہے. تیسرا اس کے اندر جو ایلیمنٹ آتا ہے وہ آتا ہے عارضی ہونے کا, ٹیمپرری کا. یعنی رحمان میں جوش ہے لیکن عارضی ہے. سمندر کی لہریں, ہائی ٹائیڈ سارا دن رہتی ہے یا کسی ایک ٹائم پر آتی ہے؟ ہائی ٹائیڈ ایک ٹائم پر آتی ہے نا, وہ جوش کا وقت ہوتا ہے سمندر کے. اسی طرح سے اللہ کی صفت رحمان, رحمانیت, اس کے اندر جوش تو ہے لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا, یہ عارضی فیلنگز ہیں اللہ کی, عارضی صفت ہے اللہ کی. اور کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی عربی کا لفظ اس وزن پر آتا ہے, رحمان کے آخر میں آن آواز آتی ہے, جو بھی اس آن کے اوپر لفظ آتا ہے اس میں یہ تینوں فیلنگز آپ کو مل جائیں گی, وہ چیز عارضی ہوگی, ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں غضبان. غضبان اور رحمان ملتے جلتے ہیں نا, اینڈ کے ہوموفونس کی طرح ہیں, جیسے انگریزی میں ہوموفونس ہوتے ہیں, آخر کی آواز مل رہی ہے. رحمان غضبان, رحمان بہت زیادہ ایکسیسیولی محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا, غضبان بہت زیادہ غصہ کرنے والا, عطشان وہی والی آواز آ گئی رحمان والی, بہت زیادہ پیاس جس کو لگی ہوئی ہو, جوعان بہت زیادہ بھوک جس کو لگی ہوئی ہو, جب افطاری سے بالکل آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے بچوں کی حالت ہو رہی ہوتی ہے, وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جوعان کی اور عطشان کی, پیاس بھی بہت لگ رہی ہے اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے. تو اس صفت کے اندر یہ تین میننگز کو یاد رکھیں, ایکسٹریم ہے, شدت ہے, اس میں تاخیر نہیں ہے یعنی یہ امیجیٹ ہے, اور تیسرا کیا ہے؟ عارضی, ٹیمپرلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسکالرس کہتے ہیں کہ کیوں عارضی ہے؟ مثال کے طور پر جو لفظ اس وزن پر آ رہے ہیں ذرا اس کو غور کریں تو آپ کو رحمان سمجھ آ جائے گا. اگر کوئی بہت زیادہ پیاس کسی کو لگی ہوئی ہے, کسی کو بہت پیاس لگ رہی ہے, عطشان, تو کیا اس کوئی چیز اس کی پیاس دور کر سکتی ہے؟ کیا؟ پانی. اگر کسی کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو کوئی چیز اس کی بھوک دور کر سکتی ہے؟ غصہ. اگر کسی کو بہت غصہ آ رہا ہے تو کوئی چیز اس کا غصہ دور کر سکتی ہے؟ اتنا سوچنا پڑے گا. مثال کے طور پہ چلیں, سمجھے آپ کے ہسبینڈ کو غصہ آیا ہوا ہے, ویری ویریشن ہوگی, ڈپینڈ کرتا ہے کس کو غصہ آیا اور اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. امیجن کریں آپ کے ہسبینڈ کو غصہ آیا ہوا ہے اور غدبان کی کیفیت میں ہے, آپ ان کے غصے کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ پانی مت پھینک دیجیے گا ان کے اوپر. آپ کو اپنے حساب سے طریقہ کار دیکھنا ہوگا. بعض دفعہ خاموشی بہتر ہوتی ہے, بعض دفعہ سوری کہنا بہتر ہوتا ہے, بعض دفعہ مسکرانا بہتر ہوتا ہے, بعض دفعہ اخبار کے پیچھے چھپ جانا بہتر ہوتا ہے, بعض دفعہ موبائل میں بزی ہو جانا بہتر ہوتا ہے, بعض دفعہ چائے کا کپ پکڑا دینا بہتر ہوتا ہے. صحیح, مختلف آپ کے پاس جو ہیں آپشنز ہیں ڈپینڈنگ اپون آپ کے ہسبینڈ کی کیا نیچر ہے. کسی کو بہت غصہ بھی آ رہا ہو تو آپ اس کا غصہ دور کر سکتے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ آپ کے بچے کو غصہ آ رہا ہے, آپ کا 2 سال کا بچہ ہے, اس کا غصہ کیسے دور کریں گے؟ میری جیسی اماں ایک تھپڑ لگا دے, سیدھی سی بات ہے, 2 سال کے بچے کو غصہ زیب دیتا ہے؟ امیجن کریں. اور آج کل کے بچوں کے غصے, اتنا غصہ تو میرا خیال ہے خواتین کے نہیں ہوتے جتنے جو 2 سال سے لے کر جو ہیں وہ 5 سے 7 سال تک کے بچوں کے غصے ہوتے ہیں. تو بہرحال سمجھانے کی بات کیا ہے کہ یہ جو بھی الفاظ اس پیٹرن پر آتے ہیں وہ سب عارضی فیلنگز رکھتے ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو اسکالرس کہتے ہیں اللہ رحمان ہے, اللہ بہت محبت کرنے والا ہے, بہت کنسرنڈ ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ کیئر کرتا ہے, بہت رحمت کرتا ہے, تو یہ فیلنگ عارضی کیوں ہے؟ جب بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو گناہوں میں انوالو کر لیتا ہے, نافرمانی میں انوالو کر لیتا ہے, جب بندہ اپنی زندگی میں مس کرتا ہے شریعت کے ساتھ, شریعت کا مذاق اڑاتا ہے, شریعت کے احکامات کو قدموں کے نیچے لے کر آتا ہے, تو وہ اللہ کی شان رحمانی سے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر لیتا ہے. سمجھ آئی؟ اسی لیے رحمان کی صفت عارضی ہے. جب تک آپ اللہ کی فرما بردار رہیں گی, اللہ کی شان رحمانی آپ کے سامنے رہے گی, آپ کے اوپر رحمت کے بادل رہیں گے. جب آپ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں گے, اللہ کی یہ شان رحمانی ہو سکتا ہے ہمارے اوپر سے ہٹ جائے. تو یہ ایلیمنٹ رحمان کے اندر آتے ہیں. پہلا ایلیمنٹ کیا ہے ذرا بتائیں؟ شدت. دوسرا کیا ہے؟ فوراً ہونے والا, تاخیر نہیں ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ عارضی, یعنی کہ ٹیمپرری ہے. اب دوسرا نام ہم کیا دیکھیں گے؟ رحیم کا. رحیم کے اندر 2 چیزیں یاد رکھیں. جیسے رحمان کے اندر جو تھا وہ عارضی پن تھا, اس کے مقابلے میں رحیم کے اندر دوام ہے. دوام کہتے ہیں پرماننس. رحیم صفت ہے اللہ کی, اور وہ صفت ہے جس میں پرماننس ہے, جس میں دوام ہے, جو ہمیشہ 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 رہتی ہے. اس ایک پہلی چیز کی وجہ سے کیا رحیم ہونا اللہ کا رحمان سے الگ ہو گیا؟ اس لیے کہ رحمان جو تھا وہ ٹیمپرری تھا, رحیم کیا ہو گیا؟ پرماننٹ ہو گیا. تو یہ بیسک فرق آتا ہے رحمان اور رحیم کے اندر. رحمان عارضی ہے, رحیم میں دوام ہے, رحیم میں پرماننس ہے. دوسری چیز اسکالرس کہتے ہیں رحیم کے اندر جو آتی ہے وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس وقت اللہ کو شان رحیمی کے ساتھ پکاریں, اللہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی وقت کوئی ایسا کر دے کہ آپ کو وہ چیز نظر آ جائے. رحمان تو فوراً فوکس اپنا لے آتا ہے جس وقت رحمان کہا جاتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ شان رحیمی بھی انسانوں کے اوپر ہر وقت ہو. پرماننٹ ہے لیکن ہر وقت نہیں ہو سکتی, ضروری نہیں ہے. اس کو سمجھیں, مثال کے طور پر آپ کی ایک دوست ہے اور آپ دوسری دوست کو بتا رہی ہیں کہ میری دوست بہت جینرس ہے, بہت صدقہ کرتی ہے, صحیح. اب اس کا مطلب کیا ہے, آپ کی دوست بہت جینرس ہے, اس کا مطلب ہے کہ عادتاً بہت صدقہ کرتی ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ جس وقت آپ کہہ رہی ہیں اپنی دوسری دوست کو اس دوست کے بارے میں کہ وہ بہت جینرس ہے, کیا ضروری ہے کہ اس وقت بھی وہ کسی کے ہاتھ پر صدقہ کر رہی ہو؟ ضروری تو نہیں ہے نا. مثال کے طور پر آپ اپنی فرینڈ کو بتاتی ہیں کہ میری امی بہت لونگ ہیں. ابھی کمرے میں بیٹھی اپنی فرینڈ کو بتا رہی ہیں کہ دروازہ کھلا اور امی اندر, اور امی نے ایک ڈانٹ لگائی, استری کیوں کھلی چھوڑ کر آئی تھی, ساری ریپوٹیشن ہی خراب ہو گئی. آپ نے کیا کہا تھا ابھی اپنی فرینڈ سے, آپ کی امی کیا ہیں؟ بہت لونگ ہیں, اور اما نے دروازہ کھولا اور آئیں اور ڈانٹ کے چلی گئیں. سمجھ آئی؟ امی لونگ ہیں, بائی نیچر امی لونگ ہے, صحیح. ہر وقت نہیں آپ کو جو ہے وہ سکول ڈاؤن کرتی رہتی ہیں, لیکن کسی وقت ممکن ہے کہ امی کا جو ہے وہ غصہ آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے آگے بڑھ جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کا نام رحیم دیکھا جاتا ہے, یہ پرماننٹ تو ہے لیکن نیسیسری نہیں ہے کہ ابھی ہو, اسی وقت ہو, صحیح. اچھا, اب سکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمان نام صرف کیوں مینشن نہیں کیا, رحیم کیوں مینشن کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت رحمان کے ساتھ ایکسٹریم بھی ہوتی اور امیجیٹ بھی ہوتی, لیکن رحمان کے ساتھ پرماننٹ نہ ہوتی. اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے اپنا دوسرا نام رحیم کا مینشن کیا. اور جب رحیم بھی آ گیا اور رحمان ایک پیئر میں آ گیا, اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت اور رحمت ایکسٹریم بھی ہے, فوراً بھی ہے, امیجیٹ بھی ہے اور پرماننٹ بھی ہے. یہ خوبصورت بیلنس ہے اللہ کے ان دو ناموں کا. تو جس وقت آپ اللہ کو الرحمن اور رحیم کہیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسی وقت جو ہے اپنی پوری شان رحیمی اور شان رحمانی کے ساتھ موجود ہوگا. سکالرز کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کنسائز انداز میں اللہ اپنی محبت کا اظہار انسانوں کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا. رب کہنے کے بعد کہ جب کہا الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کیسا رب ہے, آپ امیجن کریں اللہ کیسا مالک ہے. محبت, رحمت ایکسٹریم, امیجیٹ اور پرماننٹ, ایسا مالک ہے اللہ. تو پھر کیوں آگے بڑھ کر آپ اور میں اس کی بندگی اختیار نہ کریں؟ اللہ نے رحمان کے فوراً بعد رحیم کو لا کر بیلنس کیا ہے تاکہ بندہ جان جائے کہ میری الٹیمیٹ حفاظت کرنے والا صرف اور صرف یہ میرا رب ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ رحمان پہلے کیوں آیا, رحیم بھی تو پہلے آ سکتا تھا. اس کی مثال دیکھیں, آپ یہاں سے جاتی ہیں اور آپ یہاں سے جا کے سو جاتی ہیں. چلے, آپ نے کہا کہ عصر کا وقت اول وقت بھی ہو گیا ہے, ابھی اذان نہیں ہوئی, لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ اول وقت پر عصر پڑھی جا سکتی ہے. کوئی بھی نماز اول وقت پر پڑھی جا سکتی ہے, فجر اور مغرب کے علاوہ وہ اذان پر ہی پڑھی جائیں گی. آپ نے کہا کہ اول وقت ہو گیا ہے تو میں عصر کی نماز پڑھ کے لیٹ جاتی ہوں. آپ عصر کی نماز آپ نے پڑھی اور آپ تقریباً پونے پانچ بجے تک, پانچ بجے تک لیٹ گئیں کہ چلو میں اٹھوں گی اور پھر سحری کا ٹائم قریب ہوگا. آپ اٹھیں, آپ کی آنکھ نہیں کھلی, آپ اٹھیں تقریباً پونے سات بج رہے ہیں, اور آپ کچن میں گئیں تو آپ کی میڈ جو ہے وہ بڑے مزے سے کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ سے کہتی ہے باجی کل افطاری میں کیا بنانا ہے. پھر نوکر کہتے ہیں کہ باجی بہت غصے والی ہیں. آپ پوچھیں آج کی افطاری بنا لی؟ نہیں باجی, کل کی افطاری میں کیا بنانا ہے, آج تو افطاری نہیں بنائی. آپ کو غصہ آئے گا نا. آپ کیا چاہتی ہیں, انسان کیا چاہتا ہے, اس کی امیجیٹ نیڈس پوری ہوں پہلے یا فیوچر نیڈس پوری ہوں پہلے؟ امیجیٹ پوری ہوں نا. آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے کہ اماں مجھے آئی فون 6 دلا دیں, آپ کہتی ہیں جب آئی فون 20 آئے گا نا بیٹا ضرور دلاؤں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بچے سے مذاق کر رہی ہیں. بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آج فون دلائیں, آج مطلب اس سال فون دلائیں, اس مہینے فون دلائیں, اس ہفتے فون دلائیں. آپ کہہ رہے ہیں جب آئی فون 20 آئے گا, یعنی مثلا مثال کے طور پہ 10 سال بعد کم سے کم. بیٹا تم کو فون دلاؤں گی. انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو آج کی ضروریات ہیں وہ پہلے پوری ہوں, اس کے بعد اس کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے افطاری کھا لی, اب آپ اپنی عشاء کے انتظار میں ہیں اور آپ کی ماسی آ کے پوچھتی ہے باجی کل افطاری میں کیا بناؤں, تو کیا آپ اس کو اچھا سا بتا سکتی ہیں؟ اب پیٹ بھرا ہوا ہے نا باپ کا, جان ٹھنڈی ہے, تو آپ بتا سکتی ہیں کہ ہاں تم کل یہ بنا لینا. اب مناسب وقت پر پوچھ رہی ہے آپ سے, عقل مندی ہے اس کی. لیکن اگر وہ اس وقت پوچھتی آج کی افطاری بنائے بغیر اور سات بج رہے ہیں اور کہہ رہی ہے کل کیا بناؤں, تو آپ کو غصہ ہی آئے گا نا. انسان چاہتا ہے کہ اس کی آج کی ضروریات پہلے پوری ہوں, اسی لیے اللہ نے اپنا نام رحمان پہلے مینشن کیا, تاکہ آپ کو اور مجھے تسلی ہو جائے کہ ہماری آج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رحمان موجود ہے. امیجیٹ ضروریات پوری کرنے کے لیے رحمان موجود ہے. ہاں, فیوچر میں جو ضروریات ہوں گی اس کے لیے اللہ جو ہے وہ اپنی شان رحیمی کے ساتھ موجود ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے شوہر گھر آئے رمضان میں, نہیں رمضان کے علاوہ, اور بہت تھکے ہوئے ہیں اور ان کو بھوک بھی لگ رہی ہے, آج انہوں نے لنچ بھی نہیں کیا دوپہر میں اور رات کے 8 بج رہے ہیں. اب وہ میز پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا آئے گا, اور وہ ٹیپنگ کر رہے ہیں میز کے اوپر, انتظار کر رہے ہیں بیگم کیا کر رہی ہیں. بیگم آئیں اور ایسے ہی آ کے بیٹھ گئیں, کیسا گزرا آپ کا دن؟ وہ شکل دیکھ رہے ہیں. اچھا کل جو دعوت ہے اس میں کیا پکاؤں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آگے کی گفتگو مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ آگے کی گفتگو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی پہلی ضروریات جو ہیں آج کی وہ پوری ہو جائیں. یہ حکمت ہے الرحمن پہلے لانے کی, تاکہ انسان کے حال کی, اس کے پریزنٹ کی ضروریات کا پورا کرنے والا رب رحمان بن کے اس کو اپنے سامنے موجود محسوس ہو, اس کو اپنے ارد گرد محسوس ہو, اس کو اپنے معاملات میں محسوس ہو, اس کو توکل ہو کہ اللہ رحمان بن کے میری ضروریات پوری کرے گا. اور جو فیوچر کا معاملہ ہے, حقیقت ہے کہ جب آج کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو ہم کل کی ضروریات کے بارے میں پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. مومن کا توکل ہوتا ہے کہ جس رب نے میری آج ضروریات پوری کی ہیں وہ کل بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ کل بھی میری ضروریات پوری کرے گا, اور وہ چیز اللہ کی رحیم کے نام کے اندر چھپی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ الرحمن اور الرحیم کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا الرحمن فی الدنیا والرحیم الآخرہ. رحمان, اللہ جو ہے وہ دنیا کا رحمان ہے, اور رحیم کب ہوگا؟ آخرت کا رحیم ہوگا. سمپل ایک جملے میں عبداللہ ابن عباس نے رحمان اور رحیم کو مینشن کر دیا, اور آپ دیکھیں کیا خوبصورتی سے بتایا. رحمان کے اندر صفت میں کیا تھا؟ عارضی تھی نا. رحیم کیا تھی اس کے مقابلے میں؟ پرماننٹ تھی. دنیا کیا ہے؟ عارضی. اور آخرت کیا ہے؟ پرماننٹ. ایک ون لائنر ہے اور آپ کو پوری ڈیپتھ صحابہ کی ٹرمینالوجی کے اندر ملتی ہے قرآن کی. یہ تعلق تھا صحابہ کا قرآن کے ساتھ, اس لیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ تھا, ان کے شب و روز قرآن کے ساتھ گزرتے تھے. ہمیں تو رمضان کے مہینے میں یہ برکتیں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے کہ بلا ناغا ایوری ڈے ہمارے کان پر قرآن کی کوئی بات پڑ رہی ہوتی ہے. باقی 11 مہینے تو ہمیں یہ لگژری نہیں ملتی کہ ہمیں ہر دن قرآن کی بات جو ہے وہ اپنے کان پر پڑتی ہوئی محسوس ہو. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ بات ایسے کیا کرتے تھے کہ کم سے کم الفاظ میں پورا مفہوم بیان کر دیا کرتے تھے. اسی لیے آپ کو کل عربی کا ایک اصول بتایا تھا کہ بہترین کلام کون سا ہے. جوامع الکلم تو رسول اللہ نے اپنے لیے کہا تھا نا, بہترین کلام کون سا ہے؟ ما قل و دل, جس کے اندر کیا ہو؟ جو کہ کم ہو لیکن کافی ہو, ڈیپ اپنے اندر مفہوم جو ہے وہ رکھتا ہو. تو اسکالرس کے مطابق فاتحہ میں الرحمن اور الرحیم کا پلیسمنٹ جو ہے وہ زبردست آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو رب کہہ دیا, اس کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ کیسا رب ہے, رحمان جیسا رب ہے اور رحیم جیسا رب ہے. جب آپ رحمان اور رحیم کو سمجھ جائیں, جب آپ اللہ کا فوراً رحمت اور محبت والا ہونا اور مستقبل میں رحمت اور محبت والا ہونا سمجھ جائیں, تاکہ آپ کے دل سے دوبارہ نکلے کیا الحمدللہ, دل کے گہرائی سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرا مالک کیسا ہے, سختی کرنے والا نہیں، جابر نہیں، اللہ جو ہے وہ سزا دینے میں سخت والی صفت یا نہیں لے کر آیا، رحمان اللہ ہے، بار بار پلٹنے کا مجھے اور آپ کو موقع دیتا ہے۔ امیجن کریں کہ آپ اور میں اللہ کی کیا نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو کئی جگہ پر ناراض کرتے ہیں، کئی جگہ پر ہم اللہ کے احکامات کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ ایک بہت کامن سا ہمارے معاشرے کا کلچر، جب شادی بیاہ ہوتے ہیں تو دلہن کے سر کے اوپر کیا رکھا جاتا ہے رخصتی کے وقت پہ؟ قرآن۔ وہ رخصتی کے وقت پہ اس کے سر کے اوپر تو قرآن ہوتا ہے، اور باقی پورے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی آئے ہوئے مہمان ہوتے ہیں دلہن سمیت، ان سب کے پیروں تلے قرآن کے احکامات ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کو غصہ دلانے کی کوئی کمی چھوڑتے نہیں ہیں۔ مومن ہونے کا، ڈکلیئر ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بتائیں، مالک ہونے کی پوزیشن میں، آقا ہونے کی پوزیشن میں، کیا اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں سزا دے؟ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا نوکر آپ کو بتائے بغیر 20 دن کی چھٹی کرے تو کیا آپ کو اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اس کا سوال جواب کریں، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں؟ آپ یہاں آتی ہیں اپنے گھروں کو اپنے نوکروں کے حوالے کر کے، اور آپ کا 2 سال کا بچہ جب آپ جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں سڑک کے باہر گھوم رہا ہے، حالانکہ آپ اس کو اپنی نوکرانی کے حوالے کر کے آئی تھیں۔ تو کیا آپ کی نوکرانی آپ کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی؟ اللہ نے بھی تو مجھے اور آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، اور کیوں ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ہماری غلطی پر ہمیں فوراً نہیں پکڑ لیتا۔ اس لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو جب رب کی پوزیشن پر رکھا، تو یاد رکھیں رب سے اعلیٰ پوزیشن کوئی ہے ہی نہیں۔ جس مقام پر اللہ ہے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے شوہر آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، اگر آپ کے والدین آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پہ چلنے میں مدد نہیں کرتے، اور آپ اپنے شوہر کی اس مقام پر اور والدین کی اس مقام پر بات مان لیتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے رب کی پوزیشن پر لے جا کر اپنے اس رشتے کو بٹھا دیا، آپ نے اللہ کو سیکنڈری کر دیا۔ اللہ سے بڑھ کر، رب سے بڑھ کر ہائیسٹ پوزیشن کوئی ہے ہی نہیں۔ اور میری حقیقت کیا ہے؟ عبد سے بڑھ کر لوئسٹ لیول رب کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کیسے میں اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی عقل دوڑا سکتی ہوں؟ کیسے میں کہہ سکتی ہوں شریعت کا حکم سن کے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا اس کا یہ معنی ہوگا، مجھے نہیں لگتا اس کا آج یہ امپلیمنٹیشن ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اس طرح سے دی ہوگی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ آج جو پریشانی کا ایلیمنٹ ہے، جو بے برکتی کا ایلیمنٹ ہے، جو ٹائم کے اندر آپ کو اور مجھے بے برکتی نظر آتی ہے، جو رشتوں کے اندر سے آپ کے اور میرے چاشنی ختم ہوتی جا رہی ہے، جو آپس کے رشتوں کے اندر سے مٹھاس اور محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا سارے کا سارا میجر ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غلام کی پوزیشن پر اللہ کے دامن رحمت میں نہیں رکھا ہوا۔ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کل آپ کو بتایا تھا کہ جہاں شریعت کے قوانین دیے گئے ہیں، وہاں پر جب انسان اپنی مرضی کے قوانین امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بھی خیر نہیں حاصل کرتا، کبھی بھی سکون نہیں حاصل کرتا، کبھی بھی دل کی ٹرینکوالٹی اس کو نہیں مل سکتی، کبھی بھی زندگی اس کی ہارمنی پر نہیں چل سکتی۔ وہ پریشان رہے گا، وہ ریسٹ لیس رہے گا، اس کو ایمپٹینس فیل ہوگی، اس کو جو ہیں وہ دوست جو ہیں وہ بے وفا لگیں گے، رشتہ دار ناکافی لگیں گے، دنیا دھوکے باز لگے گی۔ اور آج ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ ہم ہر انسان پر شک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ کسی انسان کے بارے میں کوئی بات سن کر ہم اچھا گمان کرتے ہیں، ہمیں ایک جملہ کسی کا پتہ چل جائے، خیر جملہ پتہ چلنا تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ نامناسب الفاظ استعمال کر رہی تھیں، اس میں تو آپ کو ایک حجت مل گئی کہ آپ کا دل برا سوچے۔ سوچنا تو یہاں بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ارے میں نے تو اس کی آنکھیں پڑھ لیں، اس کی آنکھوں میں میرے لیے اتنا کرٹیسزم تھا۔ ایک قرآن کی کتاب تو آپ سے پڑھی نہیں جاتی ہے، لوگوں کی آنکھیں کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ اس میں تو کوئی ٹیکسٹ نہیں چل رہا ہوتا یا چل رہا ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنے کو مسلمان عورتیں تیار نہیں ہیں، قرآن کو چھوڑیں، جنرل نالج کی کتابیں پڑھنے کو تیار نہیں ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھنے کو تیار نہیں ہے، آنکھیں پڑھنے کو تیار ہیں. شوہر کی آنکھیں پہچان جاتی ہیں، آپ نے مجھے ایسے دیکھا، میں سب جانتی ہوں. اور ان بیچاروں کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. مرد جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، 2+2. مردوں کو نہیں سمجھ آتی آپ کی پالیٹکس، نہ آپ کی پالیٹکس سمجھ آتی ہے، نہ ان کو اپنی بہنوں کی پالیٹکس سمجھ آتی ہے، نہ ان کو اپنی اماں کی پالیٹکس سمجھ آتی ہے، کسی کی بھی نہیں سمجھ آتی. ان کو بس 2+2 کرنا آتا ہے. وہ آپ ان سے کہیں، آپ نے دیکھا تھا اپنی بہن کو کیسے مجھے دیکھ رہی تھی؟ وہ کہیں ہاں بہت پیار سے دیکھ رہی تھی. کیسے دیکھ رہی تھی؟ تو آپ کی ساری پلاننگ جو ہے وہ بیکار چلی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں، اللہ کی بندی بننے کی کوشش کریں، اللہ کی شان رحیمی کے اندر، اللہ کی شان رحمت کے اندر آنے کی کوشش کریں. ہمارے اپنے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں، ہم جوش میں قرآن سننا شروع کرتے ہیں، جوش میں کسی عمل کے اوپر آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمارا جوش فزل آؤٹ کر جاتا ہے، بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، فزی ڈرنک کی طرح. آپ 7 اپ یا کوک یا پیپسی کو کھول کے رکھ دیں تو وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ بد ذائقہ، نہیں پی جاتی نا آپ سے، بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے شوگر فیکٹری ہے پوری کی پوری. وہ گیس کے ساتھ آپ پئیں تو آپ کو اس کے اندر کی شوگر محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. ہمارا جوش بھی ایسا ہی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے. جب ہم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کے اندر خوب پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اب میں یہ نیکی کا کام کروں گی، اب میں کبھی غلط کام نہیں کروں گی، اب میں کسی کو غلط نہیں کہوں گی، اب میں کبھی غصہ نہیں کروں گی، اب میں شوہر کے اوپر ناراض بھی نہیں ہوں گی، اب میں جو ہے شوہر کو تانا بھی نہیں دوں گی. ان بیچاروں کو آپ کا تانا بھی سمجھ نہیں آتا. ویسے اکثر شوہروں کو بیویوں کے تانے بھی سمجھ نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کیا. بیگم کہتی ہیں چلو ساری پلاننگ ہی خراب ہو گئی. آپ قرآن کی محفل میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے بعد آپ کا جوش ٹھنڈا کیوں پڑ جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا اور کافی زیادہ آیا تھا، یا جب پچھلے سالوں میں سیلاب آ رہے تھے، الحمدللہ اس امت کے اندر، اس ملک کے اندر صدقہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت رکھی ہے. ہاتھ کھول کر سوشل ورک کرتی ہے، ہاتھ کھول کر کم سے کم اگر سوشل ورک فزیکلی نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ، تو مال دینے کی حد تک الحمدللہ مال دینے میں ہمارا بہت جوش ہوتا ہے. جس وقت زلزلہ آیا تھا یا جب سیلاب آئے تھے اور لوگ بے گھر ہو گئے تھے، اس وقت ہم لوگوں نے کیسے اپنے گھروں کے سامان، جو شاید ہم اس وقت ضرورت کے وقت نہ نکالتے، ہم نے وہ بھی نکال کر دیے تاکہ بے گھر لوگوں کو سہارا مل جائے، بے گھر لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے. جوش تھا نا آپ کا. کیا آج پاکستان کے اندر لوگ بے گھر نہیں ہیں؟ کیا آج پاکستان کے اندر لوگ بھوکے نہیں ہیں؟ زکوٰۃ تو فرض ہے، فرض صدقہ ہے. زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، دو طرح کا صدقہ ہے، فرض صدقہ، نفلی صدقہ. خیرات کا لفظ کوئی چیز نہیں ہے، صدقہ جو نفلی صدقہ ہے اور خیرات ہے، اٹس ایکویلنٹ، ایک ہی چیز ہے. اور یاد رکھیں ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے، ہم کسی کو بتا کر صدقہ دیتے ہیں کہ صدقہ ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا صدقہ فلاں کو دے سکتے ہیں. آپ صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہے، دے دیجیے اس کو صدقہ، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ صدقہ ہے. زکوٰۃ فرض صدقہ ہے. سال پیچھے آپ کو اپنی ایسٹس کے اوپر، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہوتی ہے. اسٹینڈرڈ رول. زکوٰۃ کے سارے اصول جو ہیں وہ مفتی حضرات نے بہت ڈیٹیل سے بتائے ہوئے ہیں. جو آپ کی گولڈ کی زکوٰۃ ہے، جو آپ کی سلور کی زکوٰۃ ہے، اس کو ہر سال لیٹسٹ ویلیو ایویلیویٹ کر کے، جو اس میں گولڈ ہے اس کے اوپر 25% آپ کو دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی شادی 20 سال پہلے ہوئی تھی، 20 سال پہلے گولڈ کا ریٹ شاید 400 یا 600 پر گرام تھا میرا خیال ہے. آج گولڈ جو ہے وہ 48+ پر چلا گیا ہے، 48,000+ پر. آپ اپنے 20 سال پرانے والے ریٹ پر زکوٰۃ نہیں دیں گی، آپ کو ہر سال جو بھی لیٹسٹ، جس مہینے میں آپ زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں نکالی جائے. ہم لوگ جنرلی رمضان میں کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جب ہم زکوٰۃ نکال ہی رہے ہیں تو ہم سال کے اس مہینے میں نکالیں تاکہ ہم کو میکسیمم ثواب ملے. تو رمضان کے مہینے میں اس وجہ سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. جب آپ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالیں تو ہر مہینے اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکالنے سے پہلے گولڈ اور سلور کے ریٹس معلوم کیجئے. آپ کا جو بھی جیولری ہے اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں گولڈ ایسٹس کیا ہیں آپ کی. مثال کے طور پہ آپ کے جو سیٹس ہوتے ہیں اس میں یوزلی پرلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سٹونز بھی ہوتے ہیں. تو آپ اپنے جیولر کے پاس ایک دفعہ لے جا کر, جو آپ کا ریلائبل جیولر ہے, اس کے پاس اپنی جیولری ایک دفعہ لے جا کر آپ اس میں سے گولڈ کی ویلیو ایکسٹریکٹ کرا سکتے ہیں. وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کا گولڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 20 تولے کا گولڈ ہے, اس میں سے آپ کا لیٹس سے 17 تولہ جو ہے یہ گولڈ ہے, باقی جو آپ کا 3% آ رہا ہے, 3 گرامز آ رہا ہے یا 3 تولاز آ رہا ہے, یہ جو ہے سٹونز ہیں اور پرلز ہیں. تو آپ کو 17 تولہ کے اوپر زکات دینی ہوگی, 2.5%. پرلز کے اوپر زکات آپ کو نہیں دینی ہوگی. صحیح, یہ معلوم ہونا چاہیے. اب جب آپ نے زکات نکالنی ہے تو اب زکات نکالنا تو آپ پر فرض ہے. آج مسلمان ٹھیک طرح سے زکات بھی نہیں نکالتے. ہر چیز پر زکات نکالی جائے گی جو آپ کی ایسٹس کے طور پر آ رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس شیئرز ہیں, اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہے, اگر آپ کے پاس جیولری ہے, ان سب پر زکات آپ کو نکالنی ہے. اور ٹھیک طرح سے زکات نکالیں, اور زکات کے لیے بہتر ہے کہ 1-2% بڑھ کر نکال دیں, تاکہ کم سے کم کمی ہونے کی صورت میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. فرض آپ کی ذمہ داری ہے نا, تو فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. جہاں تک نفلی صدقے کی بات ہے, رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا اجر 700 ٹائمز تک بڑھ جاتا ہے. میکسیمم کوشش کریں کہ آپ اس مہینے میں نفلی صدقات بھی دیں, لوگوں کی مدد کریں. جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, اگر آپ ان کو گھر بنوا کے دے سکتی ہیں, آپ اس کے لیے صدقہ کریں. زکوٰۃ نکالتے ہیں ہم صدقے کے لیے ہاتھ نہیں کھولتے. ہم ہر جگہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر بھی, اور پاکستان کے کئی ایسے گاؤں ہیں, اور اسی شہر کے اندر آپ کو کئی ایسی کچی آبادیاں مل جائیں گی, ایسے وائٹ کالر لوگ مل جائیں گے جن کے لیے اس شہر کے اندر گزارا کرنا ممکن نہیں ہو رہا. ان کو ڈھونڈیں اور ان کو جا کے صدقہ کریں, اور اپنے اس جوش کو سلامت رکھیں کم سے کم رمضان کے مہینے تک. اگر آپ رمضان کے مہینے میں 70% پر جا کر صدقہ کریں گے نفلی صدقہ, تو امید ہے انشاءاللہ کہ باقی 11 مہینوں میں آپ اس کا کچھ پرسنٹ تو صدقہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کا جو جوش ہے, اللہ کی جو شان رحمانی ہے, وہ ہمارے جوش کی طرح نہیں ہے کہ جب دیکھا کہ بہت ضرورت ہے تو ہم نے خوب صدقہ کیا اور اس کے بعد وہ سارا صدقے کا جوش فزل آؤٹ کر گیا. اللہ رحمان ہے, اور یاد رکھیں کیونکہ اللہ نے رحمان کے ساتھ رحیم کے لفظ کو ایڈ کیا ہے, تو اللہ کی رحمت, اللہ کی محبت, اللہ کا کنسرن, اللہ کا آپ کے ساتھ ایک انوالومنٹ, محبت اور ریلیشن شپ کا, یہ پرماننٹ ہے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا ہے کہ اللہ نے یہ جو 2 نام دیے ہیں, اس سے آپ اور میں فائدہ اٹھائیں اور ان ناموں کی اہمیت کو سمجھیں. چلیں, رحمان کے اوپر کل تھوڑی سی اور بات کریں گے انشاءاللہ. آپ نے انشاءاللہ اب آج جب بھی نماز پڑھنی ہے, اور جتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, آپ کانسنٹریشن کے ساتھ کوشش کیجئے گا اس مفہوم کو یاد کرنے کی, کہ آپ نے جو بھی سمجھا اس میں سے کتنا آپ نے ریٹین کیا. یاد رکھیں, جو ذہن جتنا باتوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے, اتنی اس کی ریٹیننگ پاور, اس کی میموری, اس کی میمورائزیشن کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. وہ عربز کی, آپ جو کلاسیکل عربک پر ہم نے بات کی تھی, لینگویج ان کی پرائیڈ تھی, اس اینگل سے اس چیز کو اپنے ذہن میں ریوائیو کر لیں. تو چیزوں کو یاد کرنا شروع کریں, چیزوں کو ریٹین کرنا شروع کریں, اور چاہے 1 جملہ 2 جملے یا 4 جملے جو سنیں, اپنے بچوں کو گھر جا کر بتا ضرور دیا کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ نے علم آگے پہنچا دیا اور آپ نے اپنے آثار اچھے چھوڑ دیے. ہم نے قدم و آثارہم کی بات کی تھی, آپ نے آگے پہنچا دیا. اب جس نے سن کر عمل کر لیا, جس نے سن کر اللہ کو رب مان لیا, جس نے سن کر اللہ سے ریلیشن شپ ٹھیک کر لیا, جس نے سن کر الحمدللہ بہتر کر لی, وہ جب تک اپنی الحمدللہ پڑھتا رہے گا, آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ہمیں ہماری اولادوں کے علاوہ ہمیں کئی مسلمانوں کو صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.